مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
لائف مدنی مذاکرہ ہوا، پھر اس کے بعد آف ایئر مدنی مذاکرہ ہوا۔ امیر السنت کی کیا شاندار اور جاندار گفتگو تھی، اور اسلام علیہ کے سوالات چل رہے تھے، نعت خوانوں کے سوالات چل رہے تھے، اور امیر السنت کے جوابات آ رہے تھے، اور بس جھومتے ہی جا رہے تھے لوگ۔ مدنی مذاکرے سے فارغ ہو کے باسی تو ملاقات بھی ہوئی ہے، ان کے چند تاثرات اور چند گفتگو۔
یقین جانے جب آتے ہیں دلوں کو تازگی ملتی ہے، ایمان میں پختگی ملتی ہے، اور بہت زیادہ سرور ملتا ہے جب ہم امیر سنت کے قدم میں آتے ہیں۔ اس دور کے اندر بھی امیر سنت کی اس قوم کے اوپر اتنے احسانات ہیں جنہیں ہم بھلا نہیں سکتے۔ تو میں چاہوں گا کہ تمام بھائیوں کو چاہیے، ہماری سناخوں کو چاہیے کہ بار بار امیر سنت کے پاس آتے رہیں تاکہ دلوں کو سکون ملتا رہے۔ ایک ہی دعا کرتا ہوں بار بار، یا اللہ جس طرح دامن زندگی میں ہاتھ میں ان کا دامن ہے، تو قیامت کے روز بھی ان کا دامن ہمارے ہاتھ میں رہے، یہاں بھی ان کے ساتھ رہیں اور وہاں بھی ان کے ساتھ۔
الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کا بڑا احسان اور بڑا کرم ہے کہ رب تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر سیدی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں شرف ملاقات کا سعادت عطا فرمائی ہے، اور آپ کے ملفوظات کو سن کر کافی چیزیں سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ اور جو تعلق اسٹیج سے رکھتے ہیں، جن کے بہت زیادہ فالوور ہیں، انہیں ظاہری طور پر بہت سی چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ نباز وقت حکیم الامت قبلہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں آ کر ہی بہت سی چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ امیر علیہ سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔
اللہ کریم جل مجدہ امیر اہل سنت کا سایہ چرخ اہل سنت پر دراز فرمائے، اور آپ کا سایہ عاطفت جمیع اہل سنت پر جو ہے وہ تادیر قائم رکھے، کہ جن کی وجہ سے الحمدللہ اہل سنت میں بہار ہے۔ اور صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ اگر بریلی کی خوشبو چاہیے ہو تو وہ عالمی مرکز فیضان مدینہ میں آئے اور بریلی کی خوشبو پائے۔
الحمدللہ جب مرشد کو دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا ایک طرف اور ہمارے مرشد کی شان ایک طرف۔ اللہ ہمیں امیر السنت کی غلامی میں استقامت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں امیر السنت کے صدقے ہماری دنیا بھی آئے اور آخرت بھی دونوں سوارے۔
اس سے پہلے بھی مدنی مذاکرے میں آنا ہوا، مگر اس مرتبہ جو ہے بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور بہت ٹائم بعد امیر اہل سنت نے ثنا خانوں کو طلب فرمایا، اور جہاں دعوت اسلامی کا سلوگن ہے کہ مجھے اپنی اور تمام دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو وہاں ثنا خانوں کو بھی بلا کر ان کو پیغامات دیے ہیں اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے، اور تمام ہی ثنا خانوں نے اس سے پہلے بھی امیر اہل سنت کی ہر بات پر لبیک کہا ہے۔ آج بھی یہاں جمع ہوئے اس عزم کے ساتھ کہ جو ان کو مدنی پھول ملے ہیں اس پر انشاءاللہ ضرور عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت یہ محبتوں کا سلسلہ قائم رکھے، امیر اہل سنت کو سلامت رکھے، اور وہ بلاتے رہیں گے ثنا خواں انشاءاللہ ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آتے رہیں گے۔
الحمدللہ بہت مزہ آیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آنے والی نسلیں ہم پر فخر کریں گی کہ ہماری ملاقات امیر سنت سے ہوئی، ہم نے امیر سنت کا دور پایا۔ وہ کہیں گے ہمارے دادا ہمارے پر دادا جو ہے امیر سنت سے ملاقات کی، ان لوگوں جیسے ہم اعلیٰ حضرت پہ رشک کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا جنہوں نے دور پایا، جنہوں نے اعلیٰ حضرت سے ملاقات کی۔ اللہ امیر سنت کو سلامت رکھے، آمین، اور آپ کا سایہ ہم پر ہمیشہ دراز فرمائے۔ آپ نے جو ایک نعرہ عطا فرمایا نا سبحان اللہ، کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔
آج کا مدنی مذاکرہ یادگار ہے، اور میں پہلے اپنی پرسنل نیت جو ہے نا وہ ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ باقاعدہ قافلے میں بھی انشاءاللہ سفر ہوگا، اور اسپیشلی مدنی قافلے کے ساتھ ساتھ ویکلی جو اجتماعات ہوتے ہیں بالخصوص مدنی مذاکرہ، انشاءاللہ اس میں بھی شرکت کروں گا، نہ کہ خود بلکہ دوستوں کو بھی لاؤں گا۔ اور ساتھ ہی آج کی رات کی جو کیفیت بتاؤں نا، کہ امیر اہل سنت کی شفقتیں محبتیں اور پیار کو دیکھ کر کے میں یقین جانے آپ کی شخصیت سے پہلے بھی انسپائر تھا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے سائے کو سلامت رکھے۔
الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے مدنی مذاکرے ہونے چاہیے، مطلب جن میں خاص نعت خوانوں نعت خوانی کو فوکس کیا جائے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اہل سنت کی بہت بڑی تعداد الحمدللہ باپو وہ ثنا خانے سے وابستہ ہے، اور اس میں جو بے تعدالیاں مطلب آتی جا رہی ہیں اس کا کوئی مطلب اس کا منکر نہیں ہے، تو جب امیر سنت جیسی پر تاثیر آواز اس پر انشاءاللہ اس طرح سے کوشش ہوں گی انشاءاللہ، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہت مثبت فرق پڑے گا انشاءاللہ۔
الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ مالک نے ایک بار پھر مرشد کی بارگاہ کی حاضری عطا فرمائی، اور ہر بار کے مدنی مذاکرے میں کچھ نہ کچھ نیتیں ہوتی ہیں اور اصلاح کا موقع ملتا ہے۔ اللہ کریم ایمان کے ساتھ عافیت کے ساتھ مرشد کی غلامی میں استقامت عطا۔
ماشاءاللہ امیر السنت کی موجودگی میں آپ نے بھی کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کی، تو کیا کیا سیکھنے کو ملا، کیا نیت ہے، کیا لے کر جا رہے ہیں یہاں سے؟
الحمدللہ امیر السنت کی خدمت میں حاضر ہوں اور کچھ سیکھنے کو نہ ملے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. الحمدللہ امیر السنت تو انسٹیٹیوٹ ہیں بلکہ یونیورسٹی ہیں، تو یونیورسٹیز جہاں سے بنتی ہیں وہ شخصیت امیر السنت ہیں الحمدللہ.
آج بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جتنے بھی سنا خان ہیں، اللہ پاک آج کی اس مدنی مذاکرہ کے صدقے ہمیں وہ سنا خانی کروائے جس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو جائیں.
آمین. سب سے پہلے تو الحمدللہ امیر اہل سنت دامت پر قاتم العالیہ کا بہت شکریہ کہ سنا خانوں کو یاد فرماتے ہیں اور ہمیں بھی آپ کی زیارت کا موقع مل جاتا ہے، دعائیں لینے کا موقع بھی مل جاتا ہے اور کچھ اصلاح بھی ہو جاتی ہے. امیر اہل سنت نے جس طرح سے آج بیان فرمایا، میرا تو امیر اہل سنت سے بچپن سے تعلق ہے اور الحمدللہ ان کی دعائیں آج تک چل رہی ہیں تو ہمیں دلی سکون ملتا ہے. اللہ امیر اہل سنت کو شاد و آباد رکھے، آپ کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم فرمائے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. نویت سنۃ الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف جو ہے ختم ہو جائے گا. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، ہاں اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. نیت ہر حال میں دل میں ہونا شرط ہے، اگر زبان سے کہا دل میں نیت نہیں تھی تو پھر نیت نہیں ہوگی، دل میں نیت تھی زبان سے نہ بھی کہا تب بھی نیت ہو گئی، زبان سے کہہ لینا بہتر تھا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے ہوا پانی پینا، نیاز شریف کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی اور کھانا پینا آ گیا، افطاری آ گئی مسجد میں، یہ کر نہیں سکتے. ہاں اعتکاف کی نیت کر لیں، اب بے شک افطار بھی کر لیں، کھانا بھی کھا لیں، تاہم اگر کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت کی ہے تو ثواب اعتکاف کا نہیں ملے گا. بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کر لیجئے، کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لے. اب ضرورتاً کھانے پینے میں بھی ترکیب بنا سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج محرم شریف کی 22 شب ہے، 22 نائٹ. اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیاد رضی اللہ عنہ پیج نمبر 7 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 22، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. اب سوال کیجیے، ہر سوال کا جواب ابھی بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری صلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ الکریم.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ
علی محمد. ایک جنازے میں جانا ہوا امیر اہل سنت سرز ہے کہ اس میں یہ اور یہ بات تھوڑے محسوس ہوتی ہے کہ جب جنازہ ہو جاتا ہے کسی کا تو جنازے کے بعد جب جنازے کو اٹھانے کا وقت آتا ہے تو جو لواحقین ہوتے ہیں تو لوگ ان سے تعزیت کرنا شروع کرتے ہیں اور ظاہر ان کے پاس رش ہو جاتا ہے اور یہاں جنازہ اٹھ کر وہ بس کی طرف یا قبرستان کی طرف لے چلتے ہیں. تو ایسا بھی دیکھا ہے کیونکہ کئی مرتبہ اس چیز کا مشاہدہ ہوا کہ سگے والد کو بھی وہ بیٹا کندھا نہیں دے سکا. تو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے جنازے کے بعد تعزیت کا جو ایک سلسلہ بن جاتا ہے, کیا ہم انتظار کریں کہ پہلے تعزیت ہو جائے اس کے بعد ہم جنازہ مطلب لے جائیں, اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
ماشاءاللہ میرے تو یہ قریبی عزیزوں کے جو میں تو جا نہیں پاتا لیکن جب وہ قریبی عزیزوں پہ ہوتے ہیں تو ہو سکتا آپ نے نوٹ نہ کیا ہو, میری تو اولین یہی ترکیب ہوتی ہے کہ فوراً میں کندھا دینے کی طرف لپکتا ہوں, اپنی طاقت کے حساب سے جو بھی ہوتا ہے کندھا ٹچ کر لیتا ہوں اور چلتا ہوں ساتھ میں, یوں چاروں پایوں پر میں الحمدللہ کندھا دیتا ہوں. اس کے بعد کوئی ہاتھ ملائے کرے وہ اگر ہو جائے صورت تو ظاہر ہے کہ یہ ایک مخصوص عبادت ہے جو مخصوص موقع پر ہی ملتی ہے, اس لیے پہلے تو اسی کی حرص ہونی چاہیے, بڑا ثواب ہے. ایک حدیث پاک کے مطابق یہ ہے کہ جو جنازے کو جو جنازہ لے کر 40 قدم چلے اس کے 40 کبیرہ یعنی بڑے گناہ مٹا دیے جائیں گے. نیز حدیث پاک میں جو جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دے یعنی چاروں لکڑیاں جو نکلی ہوتی ہیں چاروں طرف ان کو جو کندھا دے اللہ پاک اس کی حتمی یعنی مستقل مغفرت فرما دے گا. تو یوں مطلب یہ فضائل جو ہے نا یہ مخصوص ہیں جو ذرا جنازے کے ساتھ ہیں, اس لیے پہلے کندھا دے لیا جائے تاکہ یہ نہیں کہ جنازہ بس تک پہنچ جائے یا منزل تک پہنچ جائے اور آپ ملاقاتوں میں مشغول رہیں, سب کے سب پہلے کندھا دینے ہی کی حرص کریں. لیکن حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے, کسی کے پاؤں نہیں کچلنے, کسی کو کونیاں نہ لگیں, کسی کو دھکا نہ دینا, اس میں بڑا پرابلم ہوتا ہے. بعض اوقات یہ کہ لوگ ہیں طرح طرح کا ذہن ہوتا ہے تو آوازیں لگاتے ہیں دو دو قدم, تو اگر آواز ہی لگانی ہے تو دس دس قدم یہ لگائی جائے. تو جنازے پر کندھا دینے کا طریقہ یہ, اور حدیث پاک بھی ابھی آپ نے سنی کہ 40 قدم لے کر چلے, اس کا طریقہ یہ کہ پہلے میت کا سیدھا کندھا سیدھے ہاتھ کی طرف سیدھے کندھے کی طرف جو پایا ہے اس پائے کو جو وہ ڈنڈا نکلا ہوا ہے اس کو اپنے سیدھے کندھے پر رکھے, رائٹ شولڈر پر رکھ کر یہ 10 قدم 10 اسٹیپس یہ چلے گن کے, 10 اسٹیپس یہ چلے اندازے سے ہو جاتا ہے اگر آدمی اندازے سے گنے نا. اچھا تو یہ پھر تھوڑا یہ سمجھو کہ پیچھے کی طرف آئے بیک آ کر پھر سیدھے ہی شولڈر پر رائٹ شولڈر پر اس کا سیدھا پاؤں جو ہے نا اس طرف سے یہ کندھے کو کندھا دے کر 10 قدم چلے. اب یہ گھوم کے آ جائے لیفٹ شولڈر کی طرف آ جائے میت کے اور اپنے لیفٹ شولڈر پر الٹے کندھے پر اس کو رکھ کر 10 قدم 10 اسٹیپس یہ چلے. پھر پیچھے آ جائے اور اس کے الٹے پاؤں پر اپنے الٹے کندھے پر رکھ کر 10 قدم چلے, یہ ہو گئے 40 قدم. اب اس دوران کیا پڑھنا, تو ہمارا یعنی یہ دیکھا ہے معمول کہ لوگ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں, اچھی بات ہے کلمہ شہادت پڑھے, ذکر اللہ کرے, درود شریف پڑھے یا کچھ نہ پڑھے صرف غور و فکر کرے. جس طرح آج اس کو لے کے چلیں مجھے بھی کندھا دیا جائے گا، اس وقت پتا نہیں مجھ پر کیا گزر رہی ہوگی. اس طرح مطلب یہ دستخط. اب ملاقاتوں کا وہ موقع نہیں ہے، یہ موقع عبرت کا. ہاں جو قبرستان کی تک جانا نہیں چاہتا، صرف اس کے لیے یہ ایک بہتر طریقہ ہے کہ وہ میت کا جو وارث عزیز ہے اس سے اجازت لے، میں جانا چاہتا ہوں. That's all. باقی جو یہ عوامی ملاقاتیں ہو رہی ہوتی نا، یہ سمجھ میں آتا نہیں ہے. بس یہ اس میں پہلے تو اب تو کلمہ وغیرہ پڑھا جاتا ہے، پہلے نہیں پڑھا جاتا تھا. پہلے لوگوں کا عبرت لینے کا ذہن ہوتا تھا، عبرت لیتے تھے. اور یہاں تک دور گزرا کہ پہلے جنازے میں ہر فرد جو تھا وہ منہ پر پلو ڈالے روتا تھا، اپنی موت کو یاد کر کے، اپنی قبر کو یاد کر کے. تو اگر کوئی اجنبی آتا تو اس کو سمجھ نہیں پڑتی کہ میت کا عزیز کون ہے جس سے تعزیت کی جائے. پھر آہستہ آہستہ غفلت کا دور ہوا تو لوگ ابھی ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہوئے. پھر علماء نے فرمایا کہ اب یہ غور و فکر نہیں کرتے تو کلمہ پڑھو، ہے نا، کوئی نہ کوئی ذکر و اذکار، کلمہ. تو اب یہ کہ ہمارے مخصوص طرز میں لا الہ الا اللہ یہ پڑھا جاتا ہے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. لیکن غور و فکر کی اپنی اہمیت ہے. تو اب جب غور و فکر ہو رہا ہے، افسردہ ہے بندہ، رو رہا ہے، تو اس میں جا جا کر ملاقاتیں کرنا، تو یہ موقع ملاقاتوں کا نہیں. بس صرف وہی ملاقات جس کا میں نے کہا کہ وہ بھی ملاقات کا اس میں تذکرہ نہیں ہے، اجازت لے لے. لیکن میں یہ نہیں کہتا کوئی ملاقات کرتا تو وہ گناہ گار ہے. میں جو طریقہ کار ہے وہ عرض کیا میں نے اس کا، بہار شریعت پیج نمبر 852. دفن سے پیشتر، یعنی دفن سے پہلے بھی تعزیت جائز ہے، مگر افضل یہ کہ دفن کے بعد ہو. یہ اس وقت ہے کہ اولیاء میت، میت کے جو ورثا ہیں، جو قریبی عزیز ہیں، جزا فضا نے رونا دھونا نہ کرتے ہوں، ورنہ ان کو تسلی کے لیے دفن سے پیشتر ہی کرے. دفن سے پیشتر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب میت ہو جاتی ہے تو لوگ اس کے گھر جمع ہو جاتے ہیں اور وہاں جا کر تعزیت کرتے ہیں. دوران جنازہ کا میں نے جو عرض کیا نا، تو اس میں بھی میں نے یہ کہا گناہ تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم نے جو کتابوں میں پڑھا کہ وہ غور و فکر کا موقع ہوتا ہے کہ بندہ غور و فکر کرے. آپس میں سب ملاقاتیں شروع کر دیں گے تو وہ جو ہے نا بات رہے گی نہیں. میت کے عزیز سے پھر بھی اگر وہ رو دو رہا ہے تو کسی نے گلے سے لگا لیا، کسی نے تھپکی دی، تسلی دی، وہ ایک الگ صورت ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات میت کا بہت قریبی عزیز پیارا فوت ہو جاتا ہے تو وہ جو عزیز ہے اس کا وہ رو رہا ہوتا ہے جنازے میں، تو اس کو تسلی دینا کہ یہ اس کا موقع ہے کہ وہ تسلی دی. اور تسلی دینا کیا زیادہ رلانا، یہاں یہ ہوتا ہے اس کو تسلی دیتے ہیں اور روتا ہے اور روتا ہے. اب رونا بھی مفید ہوتا ہے کہ اگر غم ایک دم اندر جم گیا تو اس سے بھی مختلف امراض پیدا ہوتے ہیں. اس لیے جب ایسا موقع ہو تو اس پہ تھوڑا بندہ رو لے، تو اس کے لیے یہ اسباب ہوتے ہیں. تسلی دینے والے کی نیت نہیں ہوتی، لیکن تجربے کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو تسلی نہیں، نہیں رو مت، رو مت، نہیں 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 صبر، تو وہ پھو پھو کر کے زیادہ روئے گا. کسی کو بولو ٹینشن نہیں لینا، ٹینشن نہیں لینا، تو پھر اس کو ٹینشن بڑھے گا. یہ ایک نفسیاتی اثر ہے، ٹینشن نہیں لینا، اس سے ٹینشن نہیں جاتا بلکہ بڑھتا ہے. البتہ ٹینشن اس کا دور ہو جائے، اس کا کوئی سبب کر سکتا ہے بندہ تو کرے، باقی تسلی ہم لوگ اس طرح دیتے ہیں. ہم دعا کریں اللہ آپ کا ٹینشن دور فرما دے، اللہ پاک آپ کی فکریں جو ہے وہ اس کا رخ فکروں کا مدینے کی طرف کر دے، کہ دنیا کی فکروں میں ہلکان ہوئے جانا تو آدمی مدینے کی یاد میں گم ہو جائے. مدینے نہیں جا سکتا ہوں، افسوس میرے پاس اسباب نہیں ہے، یہ سوچ کر روئے تو یہ سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے. یا آخرت کی فکر میں آدمی مگن ہو جائے، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. البتہ کوئی غم ہے دنیا میں، روتا بھی ہے، پریشانی، بیماریاں، تو کوئی منع نہیں ہے، یہ آدمی کی مجبوری ہے، یہ ہر ایک پر یہ وارد ہو سکتی ہے یہ صورت کہ وہ روتا ہے. لیکن یہ کہ میں سمجھانے کا انداز عرض کر رہا ہوں کہ اس کو دوسری طرف کنورٹ کر دے ممکن ہو تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم
إلهي موت آئے گنبد خضرا کے سائے میں إلهي موت آئے گنبد خضرا
سیدی امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو معصوم کہنا کیسا؟ مثلا یہ کہنا کہ میری ایک معصوم خواہش ہے کہ صحن حرم میں بارش دیکھوں، اس سوال کا جواب عنایت فرما دیں.
اب اس میں یہ معصوم کہنے کا موقع تو نہیں ہے، البتہ یہ کہ یہ شرعی اصطلاح جو ہے نا معصوم کی، کہ وہ تو انبیاء کرام اور فرشتے ہی معصوم ہیں اور کوئی معصوم نہیں. یعنی اس یہاں معصوم کے معنی یہ ہیں انبیاء اور فرشتوں کے معصوم ہونے کے، کہ جو گناہ نہ کر سکے. ہمارے یہاں مطلب جس جس کو معصوم بول دیتے ہیں لوگ، لیکن یہاں وہ مراد ہوتی نہیں، اور عام طور پہ معصوم کی معلومات ہی نہیں ہوتی کہ معصوم معنی کیا. چھوٹے بچے کو بھی ہمارے یہاں معصوم بولتے ہیں. دوبارہ لے کے اگر خواہش کو معصوم کہہ دیا تو اب اس پہ شریعت حکم لگے گا نہیں، نام یہ بولنے کا موقع نہیں ہے. اب ہمارے ہم میمنوں میں تو نامعصوم بولتے ہیں، پتا جی ہوگا نامعصوم بچہ ہے، نامعصوم بچو ہے، تو یہ تو بالکل صحیح ہے، نامعصوم ہے. معصوم تو نبی اور فرشتہ ہوتا ہے، باقی سب نامعصوم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اب میرے سنت صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ مچھلی کی شریعت سیت شرعی تعریف کیا ہے؟ دوسرا، سمندر اور دریاؤں میں جو باقی مخلوقات پائی جاتی ہیں ان میں سے کون سی حلال ہیں کون سی حرام ہیں؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ سمندر اور دریاؤں میں جو ورمٹ گنڈ رہتے ہیں وہاں پہ شکار کرنا کیسا ہے؟
اس میں یہ کہ مچھلی کی تعریف، مچھلی جو ہے یہ پانی میں زندہ رہتی ہے، غالباً اس طرح کی اس کی تعریف ہے مچھلی کی. عرفن و شرعن جس کو مچھلی کہا جائے، عام طور پر معمول کے مطابق جو لوگوں کا معمول ہو اور یہ دیکھا بھالا ہو کہ بس یہ اس کو مچھلی بولتے ہیں، اور شرن شریعت اس کو مچھلی تسلیم بھی کرے کہ یہ ہے بھی مچھلی، تو یہ ہے مچھلی. اچھا، اب مچھلی کے علاوہ دریا کے جتنے بھی جانور ہیں یہ حرام ہے. ہم یہاں حنفی مسلک کے مسائل بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رہے. تو دریا کے تمام جانور، صرف مچھلی حلال ہے. مچھلی بھی وہ مچھلی حلال ہے کہ جو طبعی طور پر پانی ہی کے اندر، طبعی طور پر نیچرل طور پر وہ مر گئی اور پانی پر الٹی تیر گئی، یہ حرام ہے. باقی کسی سبب سے بھی مچھلی مری وہ حلال ہے، مری ہوئی مچھلی حلال ہے جو کسی بھی سبب سے مری، سبب پایا گیا. مثلا پرندے نے نگل دیا زندہ مچھلی کو، اب اس نے نکالی، تو وہ مچھلی جبکہ اس میں کوئی تغیر نہ، بدبو اور نرم پڑ جانا اس طرح کا تغیر نہ، فریش نکلی، یہ مطلب مری ہوئی نکلی، یہ حلال ہے. اسی طرح مچھلی کے اندر سے مچھلی نکلی، پیٹ میں مچھلی ہوتی ہے، مچھلیاں نگل جاتی ہے، فریش مچھلی نکلی مری ہوئی وہ بھی حلال. اور اگر اس میں کچھ تغیر یعنی تبدیلی آ گئی ہے کہ نرم پڑ گئی ہے، باس مارتی ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ یہ بلکہ طبیعت ہی نہیں چاہے گی اس کو کھا دے گی، تو وہ نہیں کھا سکتے. اور تیسرا یہ کہ جہاں گورنمنٹ وغیرہ کی طرف سے وہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں شکار کرنا منع ہے، تو اس قانون پر عمل کرنا چاہیے. اس میں بعض بعض ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پانی گہرا ہوتا ہے، کانٹا لے کے بیٹھتے ہیں اور گرے تو پھر دے. یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے تو اس قانون پر عمل کرنا چاہیے, ورنہ قانون پکڑے گا تو پھر وہ مسائل ہے نا. البتہ اگر کسی نے اس جگہ سے مچھلی پکڑ ہی لی تو وہ مچھلی حلال ہے.
جھینگے کا بھی ارشاد فرمایا.
جھینگا,
جی ہاں
جھینگا جو ہے نا اس میں علماء کے اقوال جدا جدا ہیں, لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں طرح کے اقوال جمع کر کے وہ فیصلہ یہی فرمایا کہ جھینگا ہے تو مچھلی, لیکن چونکہ اس میں اختلاف ہے اس لیے نہ کھانا بہتر ہے. تو اگر جھینگا کسی نے کھایا تو بھی گناہگار نہیں ہے, ہے مچھلی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ تعالی علی محمد. جو پہلا سوال ہوا تھا اور اس میں جو جنازے کے تعلق سے آپ نے ارشاد فرمایا تھا, اس میں اگر کچھ رہنمائی یوں ہم کر دیں, کیونکہ اب جیسا بھی سنا سب نے کہ یہ ہے, اب کوئی تعزیت کے لیے آگے بڑھا اور جس سے تعزیت کے لیے آگے بڑھا وہ ملاقات کے لیے آنے والے کو تھوڑا آگے پیچھے کر دے, تو اس کو اس معاملے میں اب کیا کرنا چاہیے کہ وہ ہم نے آپ کو بھی دیکھا ہے کہ آپ کو بھی جب جنازے کے بعد کوئی آیا ہے تو اس کو کسی طرح سے ایسا نہیں ہوا کہ اس کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو, اور کیا یہ بھی ہم مشورہ دے سکتے ہیں کہ آپ بھی مل کر جو جن کے یہاں میت ہے وہ آپ سب مل کر کندھا دے دیں, اور ہمارے جیسے عموماً بس کے اندر یا کوئی گاڑی کے اندر جنازہ رکھ دیتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ کو قبرستان نہیں جانا یا کوئی اور ہے تو پھر آپ اسے تعزیت کر لیں, کیونکہ پھر دوبارہ بعد میں آ کر گھر پہ مل کر تعزیت کرنے کے لیے ملاقات کے لیے ہر ایک کے پاس وقت نہیں ہوتا, تو اس کا کوئی ان کو دیکھنے سننے والوں کو ہم کو طریقہ کار مشورتاً بتا دیں کہ بھائی اس طرح بھی کر لیا جائے, اور اگر کوئی اس طرح بھی کرے تو بھی مطلب کہ کوئی ناراض نہ کیا جائے کسی کو, ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟
البتہ دیکھو یہ مسئلہ کہ ہم نے جیسے یہ بیان کر دیا, ہم نے کتنے آدمیوں میں بیان کیا تو کس کس نے ہمارا یہ سنا, ہونا وہی ہے جو ہو رہا ہے. اب یہ دو چار کو کسی کو ہدایت مل گئی اس نے عمل کر لیا وہ بھی کر لیا تو کر لیا, یہ بھی بھول جائیں گے, امکانات یہ ہوتا ہے. تو یہ کہ اس کے لیے تو پہم کوشش سعی پہم سمجھے, یا پھر آپ وہ نماز جنازہ کورس جو ہے اس میں یہ سب سمجھاتے رہے, کورس چل رہے ہیں نا اپنے تدفین وغیرہ, یہ پوائنٹ بھی شامل کر لیں. اس طرح مبلغین سیکھیں گے وہ آگے بڑھائیں گے تو کچھ انشاءاللہ بہتریاں آئیں گی. اب یہ کہ کوئی ملنے آگے جس نے مدنی مذاکرہ سن لیا ہے, اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے, میں نے تو پہلے کہا کہ ناجائز تو ہے ہی نہیں, یہ تو جائز, لیکن یہ کہ حرص اس کی ہونی چاہیے جس میں ثواب زیادہ ملے, اور کندھا دینے کا ثواب ابھی میں نے بیان بھی کیا. اگر کوئی ملنے آ گیا اور اس کو منع کرنا یہ تو اس کی دل آزاری کی صورت ہے. فتح رضویہ شریف میں کہ کوئی امام صاحب ہوں گے کہ ہاتھ لوگ بڑھاتے ہوں گے تو نہیں ملتے ہوں گے, تو اس کے لیے مطلب یہ کہ سوال کیا گیا کہ امام صاحب ہمارے یہاں کے یا کوئی امام صاحب یوں کریں کہ کوئی ہاتھ ملانے کے لیے بڑھے اور امام صاحب مسافر سے انکار کر دیں, یہ کیسا؟ اعلیٰ نے فرمایا کہ اگر مسافر کرنے نہ کرنے کو وجہ نہیں ہے, بلا وجہ مزاج ایسا ہے تب تو یہ دل آزاری کر رہے لوگوں کی. ٹھہرے کو پرتپاک طریقے میں ملنے آیا بلا وجہ کوئی منع کر دے, کوئی وجہ ہو تو الگ. اب جیسے میں ہوں, لوگ اطراف سے لپکتے ہیں, میں کترا جاتا ہوں, میری وجہ ہوتی ہے, جب ایک سے ملوں گا سارے لپٹنا شروع کر دیں گے, ایک کو گلے ملنے آئے گا میں گلے ملوں گا تو کوئی دبائے گا تو میں پھر افورڈ نہیں کر سکوں, برداشت نہیں کر سکوں گا, تو مجبوریاں بعض وقت اندازہ ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ یہ آدمی مجبور ہے, اس کو گھیرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہر آدمی مجبور نہیں ہوتا. تو جیسا موقع محل اس کے مطابق ترکیب ہو, تو جنازے میں سوگوار سے لوگ ملتے ہیں یا ہمارے بس یہ ایک طرح کا رواج ہے کہ وہیں ملنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ منع تو اس کو کرنا بھی نہیں چاہیے کہ اس سے تو دل آزاری ہوگی, اور بلا وجہ کسی کی دل آزاری کرنا یہ تو پھر ہر گناہگاری ہے. مل لے اور کیا, ان سب یہ کہ سب جو میں نے پہلا طریقہ عرض کیا اس پر عمل کریں, بہتر مناسب ترین یہ ہے, ورنہ یہ کہ تدفین کے بعد تعزیت کرنا بہتر ہے افضل ہے, یہ تو ابھی جزئیات سنایا گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اور تدفین کے بعد بھی اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو یہ بھی بہار رشید میں لکھا ہے کہ اب اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو جنازے سے قبرستان جانے کے لیے اگر وہ نہیں چاہتا جانا تو اب اجازت دے لے. یہ میرا اس بار ہوا تھا نا اپنی بہو کے انتقال میں, تو میں نے جنازہ تو پڑھا الحمدللہ, اور پھیلے تو میں نے کندھا دیا, اب جیسے بھی اپنے انداز سے کندھا دیا میں نے. اس کے بعد میں نے مرحومہ اپنے بیٹے سے تعزیت کی, تو ساتھ میں مرحومہ کے بھائی بھی تھے, انہوں نے ان کی طرف اشارہ کر دیا, ان سے بھی تعزیت کی میں نے. کوئی جنازہ تو ابھی اٹھے لوگ لے رہے تھے کندھوں پہ, میری مجبوریاں تھی کہ میں سیکورٹی ایشو کی وجہ سے میں باہر بھی نہیں نکل سکتا, میدان مدینہ سے یوں اوپن اسکائی میں نہ قبرستان جاتا ہوں. میری بڑی بہنیں دو فوت ہوئی یکے بعد دیگر ابھی پچھلے دنوں, ان میں بھی نہیں گیا تھا میں. میں آخری یہاں کراچی میں جنازہ اٹینڈ کیا ہے تدفین شاید حاجی مشتاق مفتی فاروق لاش نے, اب مفتی فاروق صاحب
مفتی فاروق
16-17 سال ہو گئے. اس کے بعد میں کسی جنازے کی تدفین میں پاکستان میں حصہ نہیں لیا میں نے, میری مجبوری ہے, دل بھی چاہتا ہے تو بھی نہیں کر سکتا میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیا ناخن کھانا, انسان کا اپنے ناخن کھانا کیا یہ گناہ ہے؟ اور جو بڑھ جاتے ہیں ناخن کیا یہ ناپاک ہو جاتے ہیں, مردار ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے؟
ناخن کھانا کھاتا تو کچھ نہ ہو, اگر واقعی کوئی کھاتا ہے تب تو حرام ہے. ناخن کھانا, انسانی ناخن یا انسانی بال کھانا یہ تو حرام ہے. یہ کھاتے نہیں ہیں, یہ عام طور پہ یوں کر رہے ہوتے ہیں, کاٹ رہے ہوتے ہیں, اور ایک دو بار اپنے منع کریں گے تو اس سے ان کی صحت کو اثر نہیں پڑے گا, ایسے عادی ہوتے ہیں اس کے کہ یہ لگ گئے رہتے ہیں. تو ناخن دانتوں سے کترنا یہ اس کی ممانعت ہے, اور اس سے بدن پر سفید داغ وغیرہ کی بیماری ہو جانے کا بھی اندیشہ ہے, منع بھی ہے. ویسے بھی اس میں میل کچیل جو گندا جو ہوتا ہے وہ سب ظاہر کے منہ میں جائے گا, اس طرح کریں گے پیٹ میں جائے گا, پھر طرح طرح کی بیماریاں لا سکتا ہے. اس کی عادت تو نکال لیجیے, بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں, بچے کی امی ابو بھی لگے ہوتے ہیں, مطلب یہ پتہ نہیں خاندانی ورثہ ہے کیا ہے چل رہے ہیں, ان کو لاکھ منع کرو چھوڑتے نہیں, عادت ان کو سیریس لینا پڑے گا, اس کو چھوڑنا پڑے گا. تو بچوں کو بھی عادت چھڑانے کی کوشش جاری رکھیں, ہم نہیں مانتے, بچے نہیں مانتے, کرتے رہتے جن کی عادت ہوتی ہے ہم کھینچتے رہے اس کے ہاتھ چھوڑتے رہے اس کو کوئی. اب تو ایسے کیمیکل بھی آتے ہیں, پتا نہیں ان کے سائڈ افیکٹ کیا ہوں, دوائیں آتی ہیں وہ لگا دیتے ہیں منہ میں, انگلیاں ڈالتے ہیں بچے لگا دیتے ہیں تو وہ کڑوا ہو جائے گا تو موڈ خراب ہو جائے گا, لیکن اب یہ پتا نہیں ان کا کوئی سائڈ افیکٹ بھی ہے یا کیا. اب مرچے لگائیں گے جن نے منہ کے بولے آنکھ پہ یوں کیا تو پھر اب سنبھالو بچے کو, کام مل جائے گا آپ کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ. ایک اور سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا گناہ کبیرہ کرنے کے بعد جو بڑے بڑے گناہ بتائے گئے ہیں ان میں سے کوئی گناہ اگر کسی سے سرزد ہو جائے اور اس سے توبہ کر لی تو کیا توبہ قبول ہوگی, اور گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی توبہ میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی ارشاد فرمائیے گا. حضور
گناہ تو گناہ ہے, گناہ صغیرہ معنی چھوٹا گناہ, کبیرہ معنی بڑا گناہ. اگر گناہ صغیرہ کو یوں سمجھا کہ صغیرہ ہی ہے چھوٹا ہے کر لیتے تو اس کا یہ اشد کبیرہ نے سخت ترین کبیرہ ہو گیا. دیکھیں اللہ پاک کی نافرمانی کی جو چھوٹی بڑی کی تقسیم ہے یہ تقسیم اپنی جگہ پر ہے, ہمیں نہیں کرنی یہ تقسیم کہ چھوٹا ہے تو کر ڈالو. یعنی آپ دنیاوی اعتبار سے اپنے گوڈاؤن وغیرہ پہ لکھے ہوتے ہیں نو اسموکنگ, اب گوڈاؤن میں کوئی باقاعدہ مطلب اہتمام کے ساتھ پیٹرول چھڑک کر تیلی مارے تو ہی کیا آگ لگتی ہے, پتا کوئی جلتی سگریٹ بھی اگر یہاں جال دے. نو اسموکنگ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو اب تو خیر لائٹر زیادہ تر ہے, پہلے دیا سلائی سے وہ ماچس کی تیلی سے سگریٹ پیتے تھے, تیلی کیوں پھینک دیتے تھے خدا جانے, اب بھی کرتے ہوں گے. تو ایک تو یہ کہ یہ बेपरवाही में तीली डाल देंगे कोई जलती हुई तो आग लग सकती है, या जलती सिगरेट भी तो फेंकने का रवाज आम, तो कई होंगे जो मतलब बचपन में जिनके पांव जले होंगे सिगरेट से रास्ते में, अब भी फेंकते होंगे यार, अपने बचपन में तो देखा था ये फेंकते थे लोग। तो ये एक तीली या एक जलती सिगरेट एक गोडाउन को फूंक सकती है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है, इतनी जबरदस्त आग लग सकती है। तो ये फिर अल्लाह की नाफरमानी, तो ये छोटा गुनाह या बड़ा गुनाह दोनों में जहन्नम की हकदारी है। अल्लाह ना करे किसी छोटे गुनाह की पकड़ में आ गया बंदा और जहन्नम में उसको भेज दिया गया तो होगा बर्दाश्त, तो एक लम्हे के करोड़ों हिस्से के लिए भी जहन्नम का अज़ाब कोई सह ही नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं, नामुमकिन। अगर कोई कहता कि मैं बर्दाश्त कर लूंगा जहन्नम का अज़ाब, फिर ये हमेशा रहेगा जहन्नम में, इस्लाम से निकल जाएगा। अल्लाह के अज़ाब को हल्का समझता है, घटिया समझता है, ये खतरनाक बात है। तो बहरहाल ये के एक तो ये सूरत अच्छा, दूसरा कि कबीरा गुना यूं उलमा ने ये लिखा है कि तौबा से माफ होता है, या बाज इसकी मखसूस सूरतें जैसे कि अभी आपने सुना कि 40 कबीरा गुना माफ होते हैं, इस तरह हज हज से माफ होते हैं, ये बाज मखसूस सूरतें हैं, वरना एक तौबा से माफ होता है। दूसरा अपने सगीरा, तो सगीरा तौबा से भी माफ होता है और नेकियां भी इनको मिटाती हैं, बेशुमार नेकियां ऐसी हैं कि जो मतलब है ना कि छोटे गुनाहों को मिटा देती है। अब अगर कोई इसलिए करे कि यार ये जाए यार कोई फुला नेकी है ना इसकी फजीलत में तो इतने इतने सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं, सारे सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं, तो यूं कहकर कोई गुनाह करेगा तो फिर उसका तो बेड़ा गर्क है, वो तो गया काम से, ये सोचना भी नहीं है। तो ये सब अल्लाह की मशीयत पर है कि माफ फरमाए या ना फरमाए, अजाब करे या बेहिसाब बख्श दे, उस पर कोई किसी का नऊज बिल्ला रोब नहीं चलता। तो अल्लाह पाक से सिवाय डरने के हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, डरना ही है और डरना शहादत है, और जो रब से जितना डरेगा वो उतना ही ज्यादा शहादत मंद है। ये फर्क बहुत जरूरी है समझना, और गुनाह बहरहाल छोटा हो या बड़ा उसके करीब जाना नहीं है, कोई सूरत में जाना ही नहीं, अल्लाह की नाफरमानी करनी नहीं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हजरत सैयदना बिलाल बिन साद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गुनाह का सगीरा होना ना देखो, यानी गुनाह का छोटा होना ना देखो, बल्कि ये देखो कि नाफरमानी की किसकी है। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
अगर कबीरा गुना ऐसा है कि हक तलफी भी है तो महज तौबा काफी
है। अच्छा अच्छा हाँ, वो फिर अलग सूरत है, हुकूक बात की कि जब तक बंदा मुआफ ना करे उस वक्त तक वो बंदे की जो हक तलफी की है माफ ना होगा, या उसका हक अदा कर दे। और दूसरा ही के बाद हुकूकुल्ला भी ऐसे कि जो सिर्फ ये कि जैसे कि अब हज से माफ हो जाएंगे कबीरा गुना जो है ना, इसकी मुराद ये है कि जैसे कि नमाज कजा करना कबीरा गुना है जानबूझ कर कजा की, अब माज अल्लाह किसी से हो गई थी कजा, तो वो हज से वो गुना कजा करने का माफ होगा, नमाज बाकी है, इसकी तलाफी ये लाजिम है, ये माफ नहीं होती। तो नमाज यानी क्या, उससे मैदान अरफात से जैसे फरागत हुई, जैसे ही मौका मिला तो वो अव्वलीन फुर्सत में उसने वो कजा भी पढ़नी है। दारुज़िया में लिखा है कि अगर इसने ये तलाफियां जो है ये नहीं की ना तो गुना असर न ताजा हो जाएंगे, नए सिरे से वो ताजा हो जाएंगे। यही हुकूम वाली बात क्या, किसी का कर्जा दबा लिया, उसको तरखात आ रहा एक बात है, और अब ये के नादिम हुआ है या मैदान अरफात में आया है और इसके ये हज किया उसने, तो ये जो जिसमें कुल अब्द का हिस्सा नहीं है वो गुना तो माफ हो गए, लेकिन कर्जा माफ नहीं हो गए, वो तो उसको देना ही पड़ेगा ना कर्जा। तो صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
تو در اپنا
وغیرہ کے اسپرے کری نے مانو شرعی حکم کرو ہے
اسپرے جو کلر تو اس میں کیا رہے ہیں مکھی مچھر مار سکتے ہیں لیکن یہ کہ جو بے ضرر کیڑے مکوڑے ہیں وہ کیڑا مکوڑا جو نقصان نہ تھا کریں برسات میں خاص کر اتنا بتا نکری بوندا کیڑا مکوڑا مطلب پٹکو نہ تھا بھرن کاٹتے نہیں ہیں تو اڑا مطلب جو کیڑا مکوڑا جو پاکے نقصان نہ تھا پگائیں انہیں کے بلا ضرورت مارنو یہ منع ہے باقی مچھر ماری سکتا مچھر ڈنک مارے تو مکھیوں نے ماری سکنا سی مکھیوں ڈنک نہ تھی مارن بٹکو نہ تھی مارن اتنی مجھے منہ سے نکلی ہو بھلے مارے مکھیوں نہ مارے مچھر منگن منگن ہم کھٹمل کو بولتے ہیں میمنی میں کھٹمل ماری سی ہوں بچھو سانپ یہ ماری سی ہوں سپ ویچھی یہ ماری سی ہوں مکھی نہ بلکہ مکھی جی تو بہت پیاری حکایت امام غزالی رحمت اللہ علیہ جی آئے کہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ جی وفات کے بعد کوئی خواب میں ڈار نے پوچھی کہ آئیں ساتھ کرو تھی اللہ بخشی دینی کی جو کرو کی نیکی کام آئی فرمائندہ کہ ہوں لکھی رہی ہوئے مجھے تیری رقم کری رہی ہوئے بکری مکھی مجھے نبتے وئی ہوئی نے ان میں سے یہ انک چوسن شروع کری ہاں تم جی پیاسی ہونی بلے ہاں چوسے ہاں مجھے کم روکی اتنا یہ مکھی پوتے ہیں جو پیٹ بھرائی ہوئے دوڑی ہوئی یہ مرن جے انتقال جے بعد مجھے خبر پی کہ میں کہا ہوں جو مکھی مدھے رحم خادم ہوئے نا اللہ پاک مجھے مدھے رحم فرمائے مجھے پیڑو پار تھی یہ بچے کے بھی روکیں جو بچہ مکھیاں کے مکھیوں تو اچھی ہیں کنٹرول میں چند بیچاری کیڑیوں نے مکوڑے کے مارن تھا یہ جوتی سے پوتے چپل سے تو ہاتھ سے مارن تھا کیڑی کے یہ منجن نہ تھا انہیں سمجھ نہ تھی ہوئے ماپے ان کے ایزی گنن تھا ایزی نہ گنن کیڑی جو تو خاص حدیث میں ذکر ہے یہ اللہ پاک جو ذکر کرے تھی یہ قوم ہوا ہے جو اللہ پاک جو ذکر کرے تھی بہرحال کہ یہاں بچے کے روکو کیڑی مکوڑا نہ مارن مارن تھا خالی اکرو بھی پگ ماری دن تھا نا وہ بےچاروں زخمی دن تڑپے دو بھلے پچی نہیں بھی مارن چھڑی دن تھا لیکن بےچاروں تکلیف سے کتنی یہ مکوڑو ہے نا مکوڑی جانا نوٹ کر میں جلدی نہیں نکلے یہ زخمی ہے یہ زخمی پیورے نو یہ گھنٹوں سدھی یہ بےچاروں تڑپے دو لیکن پاکے کی سمجھ ایزی نہیں تھا ہاں تو نارا تو مکے تو رے مچے تو یہ بےچارا یہ مکوڑا آج کل بہت نکلتا نا یہ بس زخمی تھی انہوں نے کوئی پانچ پگ لگی ہو کوئی جو پگ لگی بھائی پیا ہوں تھوڑا تھوڑا ہلن اندا تھی انہوں پچو ہلن پچو سیدھا تھی انہوں پہ گھسیٹن باقی جانے مارو انجوائے کرے انجوائے جو ٹائم موقع نہیں مارو ریم کھائے یہ بےچارو بے زبانی فریاد کن کے کرے ہاں تو یہ بھی سوچا تو ان جو علاج کی تھی علاج بھی ہونا پانچ اختیار میں نے کوئی دوا بھی نہ دی جلدی علی نوئی تھی نو باقی باقی کوئی خبر ہاں تو یہ بھی سوچو میں کوئی پوچھا یہ جو ویٹر نے ڈاکٹر ہوں کہ یار ان کے کوئی علاج ہی کہنا یار کہ آنا مکوڑو کاڑے نا تو مکوڑو کرے کاڑنو کہ جب ان کے پانچ وجہ سے کوئی تکلیف کچھ نہیں تو کاڑی ویڈنو یا ممکن ہے کہ بعض مکوڑا ایڑا ہوں جو کاڑنا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے کہا یہ میمنی کا شاید ان کا توجہ جائے تو کلپ بنا کر اس کا وائرل کریں کیونکہ وہ میمنی زبان میں میں کلپ بناتا ہوں گجراتی میں بناتا ہوں سستی بہت ہے کبھی کبھی بناتا ہوں تو میمن برادری بھی دنیا میں شاید کروڑوں آبادی ہوگی میمنوں میں جاتے ہیں اس لیے گجراتی آبادی بہت ہے اور یہ گجراتی میمن ملتی جلتی ہے دونوں ایک دوسرے کی زبانیں سمجھتے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ سمجھ آ جاتی ہے تو یہ کہ کیڑی یہ جو اسپرے کرتے ہیں تو مکھی مچھر تو میں نے کہا مچھر تو مار سکتے ہیں پہلے مکھی بھی بول دیا پھر میں نے واپس مجھے توجہ چلی گئی کہ مکھی نہیں ماریں گے جب تک اس کی ضرورت نہ ہو نفے کے لیے مار سکتے ہیں نفع ہو مارنے میں یا نقصان اپنے سے دور کرنا ہو اس کے لیے مار سکتے ہیں باقی بلا وجہ نہیں مار سکتے مچھر کو یہ نقصان پہنچا اس کا انتظار کر نہیں سکتے اس کا کام ہی کاٹنا ہے بچھو کو بھی موقع نہیں دینا چاہیے کاٹے گا تو دیکھیں گے یہ کاٹے گا تو پھر آپ مار کے دکھانا ہے اس کو آپ اتنے اچھل کود رہے ہوں گے تو ماریں گے کیا اس کو تو اس لیے وہ ان چیزوں کو جو واقعی جن کا کام ہی ایزا دینا ہے ان کو مارنا حلال ہے یہ چوہا ہے یہ بلا وجہ اس چوہے کا قصور کیا پتہ ہے یہ چوہا اس کو ضرورت ہو یا نہ ہو یہ چیزیں کترتا رہتا ہے نقصان لوگوں انسانوں کو پہنچائے گا کپڑا آڑے گا تو اس کو کترے گا آپ کا دروازہ کترے گا تو آپ کی کباڑ لکڑی کے اس کو کترے گا یہ کترے اور کترے کا میں فرق آپ کو بتاؤں گا کینچی سے کترتے ہیں اور دانتوں سے کترتے ہیں یہ تھوڑا سا فرق ہے تو یہ کترتا رہتا ہے اس لیے اس کو مار دیتے ہیں مار سکتے ہیں اس کو اور بھی بعض پرندے بعض ایسے ہیں کہ جن کا کام ہی تکلیف پہنچانا ہوتا ہے تو مطلب وہ سدھرتے ہی نہیں ہیں جیسے کہ وہ ایک بچھو اور کچھوے کی دوستی ہو گئی اب بچھو کا کام ہی ہے خیر اب دوستی ہو گئی یہ سمجھانے کے لیے تو ایک بار بچھو نے بولا کہ مجھے تو پانی میں سیر کرنے کا جی چاہتا ہے تو کچھوے نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے آ جا میری پیٹھ پہ پیٹھ پہ بٹھا لیا پھر ذرا آگے بڑھے تو کچھوے نے ٹھک ٹھک کی آواز سنی اس نے آواز دی کہ میرے دوست کیا کر رہا ہے تو اس نے کہا میں ڈنک مار رہا ہوں مت مار ڈنک حالانکہ اس کی پیٹھ تو مضبوط ہوتی ہے اس نے کہا مت مار یا ڈنک بولا یار کیا کروں عادت سے مجبور خیر اب آگے بڑھے اب پانی آیا گہرا تو کچھوے نے ماری ڈائی اب وہ بچھو چیخا کہ یہ کیا کر رہے ہو کچھوے نے کہا کہ جب گہرا پانی آتا ہے نا تو مجھے ڈبکی مارنے کا ڈائی لگانے کا دل بہت ہوتا ہے میں عادت سے مجبور ہوں تو یہ ایک سمجھانے کے لیے جو موزی ہوتا ہے نا اسے دوستی نہ کی جائے موزی خطرناک ہوتا ہے بھائی یہ نہ چاہتے بھی ایذا پہنچا دے گا بے وقوف سے دوستی نہ کی جائے یہ فائدہ پہنچانا چاہے گا تب بھی نقصان کر بیٹھے گا تو بہرحال یہ کہ وہ ایک میں نے قصہ سنا امام غزالی کا کہ آپ کام کر رہے تھے تحریری اور قلم کی نوک پر نب پر مکھی آ کر بیٹھ گئی تو آپ نے اس کو پینے دیا اس کی انک پھر یہ پی کے خود ہی اڑ گئی خود نہیں اڑایا وہ اڑ گئی تو وفات ہو گئی تو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کیا ہوا تو بولا وہ مکھی پر میں نے رحم کیا تھا اس وجہ سے مجھ پر بھی رحم کیا گیا یہ کہ مطلب اس طرح کیڑیاں مکوڑا ماں باپ بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو نہ مارنے دیا کریں مارتے رہتے سیریسلی اس کو بچوں کو روکیں اب روکنے کا یہ نہیں ہے کہ بچے نے ماری کیڑی پر رات آپ نے اٹھا کر ماریا تھپڑ یہ اجازت نہیں ہے یہ نادان ہے اس کو سمجھنی پڑتی آپ اس کو اس کی عقل کے مطابق اس کو سمجھائیں کہ یہ بیٹن نہیں کرتے محبت سے پیار سے باردار نہیں کر رہی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدی عرض یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مریض جو ڈائلیسس پر ہے اور وہ اپنی اس بیماری کی وجہ سے بڑا تنگ ہے اور اپنے آپ کو بد دعائیں دیتا ہے، اپنی اس بیماری کو برا بلا کہتا ہے، تو اس کا یہ عمل کیسا ہے؟
غلط ہے، بالکل غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور یہ کہ برا بلا کہنے سے بیماری چلی نہیں جاتی، بیماری کا علاج کیا جائے. اب یہ بولیں گے بھائی ڈائلیسس اتنے عرصے سے ہو رہا ہے، برسوں سے ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، تو یہ اللہ پاک کی مرضی ہے. یعنی کہ ہمیشہ اپنے سے اوپر کو دیکھنے کے بجائے، کہ جو عیش میں ہیں، آسانیوں میں، ان کو دیکھنے کے بجائے مزید جو تکلیفوں میں نا ان کو بندہ دیکھے. طریقہ یہی ہے. اب ڈائلیسس والا مریض یہ غور کرے کہ میری ڈائلیسس ہو رہی ہے، باقی کوئی مرض نہیں ہے، اور بیچارہ فلاں اگر توجہ کرے تو ہو سکتا ہے کوئی ذہن میں آ جائے. ورنہ ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جس کو ہارٹ پرابلم بھی ہوتا ہے، ڈائلیسس بھی ہو رہی ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ جس کو یہ دونوں مرض ہیں وہ پھر کینسر والے پر غور کرے، یار یہ کس کو کینسر بھی ہے اور ہارٹ پرابلم بھی ہے، بیچارے پر فالج بھی گرا ہوا ہے. اس سے میں تکلیف میں ضرور ہوں، لیکن اس کے مقابلے میں میں کم تکلیف میں ہوں. تو یوں ہر تکلیف والے سے بڑھ کر تکلیف والا ہوتا ہے. تو نیچے اب کسی کا مکان کرائے کا ہے تو یہ پیغامات آتے ہیں مجھے، وارا بہت تکلیف ہے اور اونرشپ ہو جائے. ارے اللہ کے نیک بندے، کرائے کا مکان تو یار ہم تو بچپن سے دیکھتے ہیں کہ بےچارے فٹ پاتھوں پر پڑے ہوتے ہیں، تو کوئی مکان نہیں ہوتا، ایڑیاں رگڑ کے مر جاتے ہیں، تو مکان نہیں ہوتا. تو آپ کے پاس سر چھپانے کی جگہ تو کرائے ہی کسی، تو اس پر گلا شکوا نہ کریں. تمنا کرنے میں ارے نہیں ہے کہ میری اونرشپ کا مکان آ جائے، کوئی عرض نہیں اس میں، لیکن یہ کہ مقصد کہ گلا شکوا اور پریشان اور یہ نہ ہو، اللہ کی رضا پر راضی رہے. اور نیچے دیکھیں پلازے والوں کو نہ دیکھیں، کوارٹر والا پلازے والے کو نہ دیکھیں، بلکہ فٹ پاتھ والے کو دیکھیں. یار اس بیچارہ یہ تو پھر بھی یار بارش آتی ہے تو چھپنے کی جگہ ہے نا، ان کے پاس بارش چھپنے کی جگہ، یہ کہاں بےچارے چھپتے ہوں گے آج کل، جو یہ بارشوں کی آزمائش ہے، سیلابوں کی آزمائش ہے، اتنے بے گھر لوگ. سردیوں میں ٹھٹر ٹھٹر کے بےچارے فوت ہو جاتے ہیں لوگ، گرمیوں میں فوت ہو جاتے ہیں، اپنے روتے ہیں کہ یار گرمی بہت ہو رہی ہے، پنکھا گرم ہوا پھینک رہا ہے، اے سی نہیں ہے یار، ان کو دیکھو نا بےچارے پاس پنکھا بھی نہیں ہے. نیچے کی طرف دیکھنا ہے، مالدار بھی نیچے کی طرف دیکھے، مالدار بڑے سرمایہ دار کو نہ دیکھے، غریب کو دیکھے. میرا تو پھر بھی یار اللہ کا شکر ہے کہ محتاجی نہیں ہے، مالی ٹھیک ہے، بچت نہیں ہو رہی، لیکن محتاجی بھی نہیں ہے. یہ تو بیچارہ اس تکلیف سے گزارا کر رہا ہے، لوگوں کے ٹھوکروں پر اور ان کے ٹکڑوں پر بیچارہ پڑا ہے. اس کو میں یاد کرتا ہوں بیچارے کو کبھی کبھی، اللہ اس کی مغفرت کرے. اس کا نام حبیب تھا، پرانی بات ہے، میمن تھا. وہ بچوں کو اسکول چھوڑتا تھا، کرتا رہا تھا تنے تنہا. اس کو آخر کار کینسر ہوا. یہ دکان کے ٹھیے پر کاغذی بازار میں دیکھا تھا، یہاں پڑا ہے، دکان کھلتی تو بےچارے کو وہاں چلا جانا، اس طرح کوئی دے تو کھا لے، تھا کینسر. اور یہ کوئی اس کا پرسان حال ان مانو کر خاندان والا مجھے مطلب پتا نہیں ہے، کوئی ہو دیکھا ہو میں نے. آخر کار بیچارہ اسی طرح دکان کے ٹھیے پر ہی غالباً وہ وفات پا گیا، اللہ غری کے رحمت. اس بے کسی پر جسے ہم کو رحم آ رہا ہے، رب تو ساری دنیا کا رحم کرنا ایک طرف ہے، میرا رب تو بہت بڑا رحیم و کریم ہے، سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا، وہ اس کو کیوں نہیں بخشے گا اپنی رحمت سے، اللہ کا کرم ہے. ہماری یہ امید ہے، ہمارا مطلب یہ کہ اللہ ضرور بخشے گا، تو ہم سب کو اللہ پاک اپنی رحمت سے بخشے گا. ہمیں اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی خفیہ تدبیر یعنی چھپے فیصلے سے غفلت بھی نہیں کرنی چاہیے، کچھ فہمی بھی نہیں ہونی چاہیے، گناہ کرنا نہیں ہے، نیکی چھوڑنی نہیں ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو اب ایسی بے کسی اور آپ کے پاس بولتے ہیں یار ہمارے پاس کرائے کی جگہ ہے، مکان تنگ ہے، تو چھت ٹپکتی ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ہے تو خاندان تو ہے آپ کا یار، پوچھنے والے تو ہیں آپ کو، بیٹا ہے، باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے، کچھ عزیز ہیں، ان بیچاروں کا کوئی نہیں ہوتا. جوانی میں تو گزارا کر لیتے ہیں, صحت میں کر لیتے ہیں, بیمار پڑتے ہیں تو, جب بیمار پڑتے ہیں نا دوائی نہیں پی جاتی, کوئی دیتا ہے تو ہم دوا پیئیں, جی چاہتا ہے کہ پانی کو بھر کے دے دے یار, بخار میں تب پر ہوں اٹھ کے جاؤں گا پانی بھرنے کے لیے. ہم لوگ تو خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح کے لوگ ہیں, گھر کے افراد ہیں جو کچھ کر دیتے ہیں خدمت. ایسے بیچارے بھائی, ایک بڑھیا میں نے دیکھی تھی, ایک لاوارث جو ہوم ہوتے ہیں نا اس طرح کے, ایک بڑھیا کو دیکھا تھا, وہ بھی کبھی کبھی منظر میری آنکھوں میں گھوم جاتا, بالکل لاسٹ اسٹیج بڑھیا کا سمجھ لو, بالکل وہ ایک دم کری منظر, کپڑے بھی ایسے ہی تھی وہ اس میں, اور ایک وارڈ بوائے تھا اس کے, مطلب وہ جو دیکھ بھال کر رہا تھا وہاں, وہ بڑھیا بیچاری پتہ نہیں اس کو کچھ تکلیف تھی, اضطراب تھا, وہ تڑپتی اور گر جاتی اور وہ آتا اور اس کو جھاڑتا, جھاڑ کے اس کو پھر چارپائی پہ ڈالتا, پھر گر جاتی. یہ منظر دیکھ کر میری تو یار ابھی تک میری بے بسی تھی, میں نے کچھ بھی نہیں کیا, ورنہ میں حکیم ہوتا تو پتا نہیں اس کو کہاں ڈالتا, تو میرے سامنے وہ کرتا بھی نہیں. میں داؤد اسلامی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, شاید اپنی جوانی کی یا لڑک بن کے, یعنی یہ منظر میں آنکھوں سے دیکھا. یہ جو اس طرح کے لاوارث حال یا یتیم خانے اور جو لوگ چلاتے ہیں, ان کو بھی خدا سے ڈرنا چاہیے. وہ چندے پر چلنے والا ہی ایک مطلب مشہور ہے, وہ میں احتیاط نام نہیں لیتا, وہ جو بھی نیٹ ورک ہے ان کا, لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے, نہیں تو پھر کرے نہیں آدمی, کرے تو پھر اس کے تقاضے پورے کرے. اس کی جگہ میں ہوتا, میری ماں ہوتی, میرا باپ ہوتا, اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہوتا تو کتنا خون کھولتا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم تو بہت نعمتوں میں, حقیقت بہت نعمتوں میں, ہم خامہ کا ناشکریہ کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, یہ لاؤ وہ لاؤ, نہیں نہیں. یا اللہ تو نے جس حال میں رکھا اب تیرا کرم ہے, اور تو ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے. یہ بھی دعا کرے آدمی کہ شکر گزار بندہ شکوا نہ آئے اپنی زبان پر,
بیان
زبان پر شکوا رنگ جو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرا یا نہیں کرتے آج امین کچھ فرما رہے تھے.
میں اصل میں آپ کی وہ جو یہ جو گفتگو تھی اس پہ ایک بزرگ کا واقعہ مدنی مذاکرے میں آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ کسی نے ان کے سامنے کسی گھوڑے کو چابک مارا تو آپ کو ایک دم سے جھرجری آ گئی, اور تھوڑی دیر میں دیکھا تو وہ چابک کا جو نشان تھا نا وہ آپ کے اپنے جسم پہ لگا ہوا تھا. تو یہ جو آپ نے کیفیت بتائی کہ اس طرح سے وہ گر جاتی تھی لیکن وہ سامنے والا تکلیف کا احساس ہی نہیں کر رہا, اس کو اٹھا کر پھر جھاڑ رہا ہے, تو یہ جو نرمی ہوتی ہے یا یہ کیفیت, یعنی کسی کی تکلیف کو فیل کرنا, تو اس معاملے میں اگر جیسے اگر میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے اندر یہ نہیں ہے تو اب اس میں ترقی کیسے ملے یا کیسے احساس پیدا ہو؟
ہاں یہ احساس جیسے وہی بزرگ کا واقعہ, یہ مجھے حضرت مولانا قاری محبوب رضا خان رحمت اللہ علیہ دارالعلوم امجدیہ میں کافی عرصے یا کچھ سال مفتی بھی رہے, اچھے عالم دین تھے، تو انہوں نے یہ واقعہ مجھے یاد پڑتا سنایا تھا، دو واقعہ سنایا تھا، ان میں سے ایک یہ تھا کہ ایک بزرگ چارپائی پر تشریف فرما تھے کہ وہاں سے وہ کوئی گھوڑا گاڑی والا نکلا، اس نے چابک مارا زور سے، تو ان کو بڑا رحم آیا، اتنا رحم آیا بزرگ کو، اتنا رحم آیا کہ وہ چابک کا نشان ان کی پیٹھ پر بن گیا، اسی کیفیت رحم کی پیدا ہوئی ان میں. یہ کہ واقعی رحم آنا چاہیے، نہیں آتا، تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ جانور کٹتے ہیں بقرعید میں، تالیاں بج رہی ہیں، تماشا ہو رہا ہے، ویڈیوز بن رہی ہیں، وائرل ہو رہی ہیں، ان کے فوارے اڑ رہے ہیں اور یہ ہا 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 کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، غفلت، اور یہ عبرت کے مواقع ہیں، دیکھنا بھی ہے تو بن نگاہ عبرت آدمی دیکھے، نہ کہ انجوائے کے لیے، نہیں نہیں، اللہ کا یوں شکر ادا کرے کہ چلو میں چھری کے نیچے نہیں آیا، اللہ نے مجھے انسان بنایا، میں اللہ کی راہ میں قربانی دینے والا بناؤں، میں قربانی پیش کر رہا ہوں جانور کی، اور چونکہ حکم شریعت ہے اس لیے میں نے یہ کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بے رحم ہو جاؤں، کسی کو بھی مارنے کی جن کو اجازت ہے، جسے بچھو ہی ہے بالفرض، جس کو مارنے کی اجازت، اس کو بھی آسان موت مارنے کی وہ ترغیب ہے، یہ نہیں کہ اس کو ہم آہستہ آہستہ اس کا قیمہ کریں، کچھ لیں اس کو، ایک وار میں مرتا ہے تو دوسرا وار نہیں، جو بھی آسان موت ہے، تکلیف تو ہے لیکن کم سے کم، جانور بھی ذبح کرنا تیز چھری ہو، کند چھری نہ ہو، تیز سے بھی تکلیف ہوگی لیکن کند چھری سے زیادہ تکلیف ہوگی، یعنی وہ چھری جس کی دھار صحیح نہیں ہوتی، اس کو کند چھری بولتے ہیں، کند، یہ زور لگاتا رہے، زور لگاتا رہے، جلدی نہیں کٹے گا، یہ بقرعید میں جو اس طرح کے جو میں جن کو اناری بولتا ہوں نکل آتے ہیں، تو ان کی چھریاں بعض وہ ایسی ہوتی ہیں، یہ لوگ یہ مشینوں سے بنواتے ہیں اتارے بعض لوگ، تو یہ دھار صحیح نہیں ہوتی، یہ دھار سان پہ رگڑتے ہیں اس سے بنتی ہے پتھر سے، تو یہ ان کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، جتنے جیسے 50 بار یہاں کیا رائٹ چھری کو، 50 بار ہی لیفٹ بھی کرنا ہوتا ہے، پانی بھی ڈالنا ہوتا ہے، اس کا پتھر بھی مخصوص ہوتا ہے، تو پھر یہ صحیح بنتی ہے، دیکھنا ہے اس کو، تو یہ جو ماہرین ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب تیز ہو گئی ہے، عوام کو کیا پتا، عوام تو ابھی ہڈی پر بھی چھری مار رہے ہوں گے، کنڈا کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، چھری جو زابے تجربہ اور زابے ہوا نا، وہ چھری سے ذبح کر کے اب وہ چھری سے کھال نہیں اتارے گا، گوشت نہیں بنائے گا، اس کو الگ رکھ دے گا، اس سے گردن کاٹی جائے گی تاکہ یہ تیز رہے، جیسا دیکھا ہو آپ نے شاید، نہ دیکھا ہو تو جو زابے جو ذبح کرتے ہیں وہ میرے اس فارمولے پر عمل کریں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، میں آپ کے یعنی یوں فیلڈ کا نہیں ہوں، ظاہر ہے کہ دنیا دیکھی والی ہے، عمر میرا تجربہ ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال آیا ہے کہ اگر کسی کو دمے کا مرض ہو اور وہ روزہ رکھے تو کیا روزے میں نیبولائز کیا جا سکتا ہے؟
اس میں وہ ذرات اڑتے ہیں نا، اس میں جو بھی دوا ہے اس کے اجزاء اڑتے ہیں جو سانس میں جا کر حلق میں جائیں گے، تو روزہ ٹوٹے گا، اس سے نہیں کر سکتے، رات میں کر سکتا ہے، روزے کی حالت میں نہیں کر سکتا.
اسی طرح جو اسٹیم لیتے ہیں زکام وغیرہ ہو گیا، نزلہ ہو گیا، تو ایک تو اسٹیم لینا الگ ہے اور ایک ہے پتیلی کے اندر پانی گرم کیا، اس میں بھی بعض اوقات کچھ لونگ وغیرہ ڈال کے، تو اس کی اسٹیم لینے کے حوالے سے کیا حکم ہوگا؟
اسٹیم خود یہ پانی ہے، پگھلا ہوا پانی ہے سمجھ لو، یہ جو بھاپ ہے نا، یہ اس کو یوں رکھو کہ پانی بن جائے، یہ بھی جب اسٹیم لیں گے تو روزہ ٹوٹے گا، اس لیے نہیں ٹوٹتا کہ پانی ہے تو ہی ٹوٹے گا، مطلقاً دھواں بھی اگر کسی نے کھینچا، جسے باہر سے تو لکھا کہ اگر بتی کے قریب نہ کر کے ارادتاً جیسے کسی نے دھواں کھینچا یا حلق سے کھینچا، تو بہرحال تب بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ روزہ یاد ہو.
چلو نماز کو چلے، اٹھو نماز کو چلے، نماز مصطفیٰ پڑھے، خدا کے سامنے جھکے، صحابہ بھی یہی کرے، مبلغی سبھی کہے، چلو نماز کو چلے.
لا الہ الا اللہ.
جنتی حسن ہو سالی جنتی جنتی
ہر سو جائے نبی
جنتی جنتی
ہر سو جائے نبی
جنتی جنتی
والدین نبی
جنتی جنتی
ماشاء اللہ یہ پیاری پیاری ادائیں پیارے پیارے بچوں کی سبحان اللہ اللہ سب کو بعمل عالم دین مفتی اسلام و دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بنائے. اچھا یہ آخر میں بچی نے سوال بھی کیا یا سوال ہی کیا اس نے, ایک گملے میں تین پودے شاید یہ میں سمجھ سکا ہوں
لگے ان کا یہ کہہ رہا تھا میں نے تین پودے لگائے تھے اس میں سے ایک ہی بچا ہے تو ثواب تین کا ملے گا یا ایک کا ملے گا؟
اچھا ایک جو تھا وہ
دو چلے گئے
دنیا سے چلا گیا سوکھ گیا ہوگا
دو چلے گئے
دو سوکھ گئے اچھا جو بھی ہوا دو چلے گئے. اب یہ کہ اس وقت نیت کیا تھی اللہ کے لیے لگانا ثواب کے لیے لگانا تو لگانے کا ثواب تو ملے گا لیکن یہ کہ خالی لگانے سے ہر پودا زندہ رہتا نہیں ہے, یہ بعض پودے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی وہ زندہ رہتے ہیں وہ لگا دیا وہ تو ہے, باقی ہے کہ سستی کی اب وہ کتنی سستی کی کس نے سستی کی کیا تو اس کے مطابق ہی کچھ ہو سکتا ہے کہ ثواب کا ترتب ہو. بہرحال کہ پودا لگانا ہے اس کو کھاد پہنچانا ہے پانی پلانا ہے درخت بنانا ہے
انشاءاللہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
الحمدللہ ایک ورڈ جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے اور پھر امیر سنت سے اس موضوع پر ہم کچھ مدنی پھول بھی حاصل کرتے ہیں. تو آئیے مدنی چل کے ناظرین دیکھتے ہیں وہ ورڈ کیا ہے. سبحان اللہ جی امیر السنت آج کا ورڈ ہے محبت.
سبحان اللہ محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی. اس دعائیہ شعر میں لفظ محبت موجود. حضرت سیدنا عبداللہ ابن یزید قطامی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے اللہم ارزقنی حبک وحب من ينفعنی حبه عندك. اے اللہ مجھے اپنی محبت نصیب کر اور اس کی محبت بھی جس کی محبت تیرے یہاں نفع دے. آمین. کتنی جامع دعا ہے. یا اللہ اپنی بھی محبت عطا فرما اور پھر مخلوق میں جس کی بھی محبت مجھے آخرت میں نفع دے تیرے یہاں نفع دے اس کی محبت بھی عطا فرما. ماں باپ کی محبت نفع بخش ہے انڈرسٹوڈ سب جانتے ہیں کہ ماں باپ کی محبت ہوگی تو ہی ہم خدمت کریں گے اور ثواب کریں گے ان کے حقوق ادا کریں گے. محبت نہیں ہوگی نفرت ہوگی تو پھر ایک ٹکا بھی اس کو نہیں دیں گے. تو بہرحال یہ کہ جامع دعا اور محبت الہی کا دعویٰ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کے بغیر قابل قبول نہیں. قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 31. آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان. اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کہ پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین، یعنی تم میں کوئی مسلمان نہ ہوگا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ اولاد اور سب آدمیوں سے زیادہ پیارا نہ ہوں. حدیث پاک بیان کرنے کے بعد میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت نے تو بات صاف فرما دی کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو عزیز رکھے پیارا رکھے ہرگز مسلمان نہیں. فتح و رضویہ جلد 30 پیج نمبر فتح و رضویہ جلد 30 پیج نمبر 309-310. حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت کو اس لیے محبت کہتے ہیں کہ یہ محبوب کے علاوہ دل سے ہر چیز کو مٹا دیتی ہے. حوالہ رسالہ قشیریہ پیج نمبر 351. حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور کہنے لگے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. تو حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ علیہ بغداد شریف کے ہیں، حضور غوث پاک کے بھی مشائخ میں سے ہیں، پیروں میں سے، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے. تو ان کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے کہ ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا میرا بھائی جو ہے نا مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. تو یوں مڑ کے دیکھا تو انہوں نے وہ کوئی کیفیت تاری پتھر اٹھائے، بہت جھوٹے دعوے دار. ابھی کہتے تھے کہ آپ سے بڑی محبت ہے اور مجھ سے بہتر، میں نے کہا فلاں ہے تو ادھر گم گئے. تو یہ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یا کسی کے ہو جاؤ یا کسی کو اپنا کر لو، تو پھر یک در گیرو موقع میر، ایک ہی ہو، ایک نیام میں دو تلوار نہیں ہوتی. تو محبت کی تو پھر ٹوٹ کے محبت کرے، دل سے محبت کرے، پھر بھلے کوئی اس سے زیادہ بھی اچھا آ جائے لیکن بس دل دے دیا، ایک ہی تو دل ہے، وہ دے دیا تو وہ دے دیا. یہ معاذ اللہ اس کے مجازی میں جو لوگ کرتے ہیں میں ان کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا، نعوذ باللہ، یہ تو بہت گناہوں کے ساتھ آج کل کر رہے ہوتے ہیں. تو میں یہاں میری مراد اللہ والوں سے وغیرہ مطلب یہ مثال سمجھانے کو دیے، لیکن یہ کہ جب اللہ سے محبت کی ہے تو اب اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس سے بھی محبت کرنا، یہ بھی اللہ پاک سے ہی محبت کرنا ہے. یہ نہیں کہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو معاذ اللہ نبی سے محبت نہ کرے، صحابہ سے محبت نہ کرے، اہل بیت سے محبت نہ کرے، اولیاء سے محبت نہ کرے، یا ماں باپ سے، اپنی بال بچوں سے محبت نہ کرے. یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ جن سے بھی اللہ کی رضا کے لیے محبت ہم کریں گے وہ سب بھی اللہ کی محبت کا حصہ ہیں، یوں سمجھ لیں. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے اللہ پاک کی خاطر کسی سے محبت کرنا، اور اللہ پاک ہی کی خاطر کسی سے نفرت کرنا سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے. تو محبت ہے تو اللہ کے لیے کسی سے، دشمنی ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے پیار ہے تو اللہ کے لیے، نفرت ہے تو بھی اللہ کے لیے. ہمیں اچھا نہیں لگتا اس لیے نفرت کسی سے نہ کرے. ایک بزرگ کا واقعہ کہ ان کو ایک آدمی اچھا نہیں لگتا تھا دل میں، بس وہ جمتا ہی نہیں تھا، وہ آتا تھا تو موڈ خراب ہوتا ہے. جیسے ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کوئی آتا ہے تو ہم بولتے ہیں یار یہ کہاں ٹپک پڑا، نہیں نہیں اللہ کا بندہ ہے. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ امام غزالی نے لکھا ہے ان کو بس وہ بندہ جو تھا وہ ایک آنکھ بھاتا نہیں تھا, اس سے یہ خود بھی تنگ تھے کہ یہ ایسا جذبہ مجھے کیوں, یہ اللہ کا بندہ ہے مجھے ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن تھا. اب انہوں نے اس کا علاج اس طرح کیا کہ ایک بار تنہائی میں اس فرد سے, اس شخص سے کہا کہ ذرا اپنا پاؤں جو ہے نا یہ میرے چہرے پر ملو. وہ گھبرا کے اس میں کیا فرما رہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, میری یہ جرات ہو ہی نہیں سکتی, ظاہر ہونی بھی نہیں چاہیے جرات. انہوں نے فرمایا کہ نہیں کرنا ہوگا, تو کہا یہ ہو نہیں سکتا, اس معاملے میں میں آپ کی نافرمانی ہی کروں گا, پھر نہیں کروں گا. خیر آپ نے پھر اس کا پاؤں پکڑا, زبردستی اس کے پاؤں کا تلوا اپنے چہرے پر ملا, اور اس کے بعد وہ بزرگ خود فرماتے ہیں کہ میرے دل کی کیفیت جو تھی نا نفرت والی وہ چلی گئی. اب یہ بھی ایک علاج ہے, ہم خواب میں بھی یہ علاج نہیں کر سکتے, تو اپنا علاج ہونا بھی بڑا مشکل ہے. ظاہر ہے کہ ہم تو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہوتے ہیں نا کہ ہم ایسا حقیرانہ فیل کیسے کریں, لیکن انہوں نے کیا. لیکن یہ میں نہیں کہتا کہ یہی اس کا علاج ہے, یہ کریں تو بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہمیں کامیابی نہ بھی ہو. انہوں نے تو جو بھی حل ایسا ہو شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ بندہ کرے اور اپنے مسلمان بھائی سے نفرت نہ کرے. یہ سبب, ہاں کوئی سبب ہو نفرت کا وہ الگ صورت ہے, یا شریعت کی اجازت ہو وہ الگ صورت ہے, ورنہ خود بخود نفرت ہو جاتی ہے تو بندہ بے بس ہوتا ہے. جیسے بزرگ کا واقعہ آپ نے سنا, بے بس ہی تھی, یہ خود بخود ہو گئی تھی, لیکن اس کو یہ اچھا نہیں سمجھتے تھے. ہم کو بھی چاہیے کہ کم از کم دل سے برا ہی جانے, اس کو مان دیں, عزت دیں, اس کا علاج یوں بھی کریں کہ اس کو تحفہ دیں, بھلے دل نہیں کرتا پھر بھی تحفہ دیں گے ثواب ملے گا. تحا دو تحب, دیا دو محبت بڑھے گی, گفٹ نہ گفٹ دو محبت بڑھتی ہے, تو محبت بڑھانے کا کوئی لوگ ایسا ہم عمل کریں کہ اس کے لیے ہمارے دل میں جگہ بنے, محبت پیدا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ لوگوں میں انتشار اور نفرت پھیلانے سے پرہیز کرنے کا درس دیتے ہوئے کچھ حدیثیں نقل فرماتے ہیں. چنانچہ ایک حدیث پاک میں ارشاد نبوی ہے, اللہ پاک پر ایمان لانے کے بعد عقل کی بنیاد لوگوں سے دوستی اور محبت رکھنا ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ پاک پر ایمان لانے کے بعد عقل مندی اور دانش مندی لوگوں سے صلح جوئی میں ہے, لوگوں سے صلح صفائی کرنے میں, فاصلے بڑھانے میں. اور جس کو دیکھو اس کا ہم خار بازی لیے بیٹھے ہوتے ہیں, پھر وہ یوں بولا ہی کیوں, گھور کے دیکھا ہی کیوں, چھوڑوں گا نہیں اس کو, ہماری یہ کیفیت ہے. پھر بولتے ہیں کہ یار دعا میں رونا نہیں آتا, نماز میں خشوع نہیں آتا, دل لگتا نہیں ہے, عبادت دے تو کہاں سے لگے گا. اس دل کو ہم نے جو مطلب یعنی کہ گندا کر رکھا نا اپنے بھائیوں کی نفرت سے, مسلمانوں کی نفرت سے اور نافرمانیوں سے, گناہوں سے بھی آلود کر کے رکھا ہے, تو کہاں سے اس میں رقت داخل ہوگی, کہاں سے وہ اخلاص کے ساتھ رونا نصیب ہوگا, خلوص کہاں سے پیدا ہوگا. تو یہ ایسی بیماریاں ہم نے پال کے رکھی ہیں, ان سب کا علاج کرنا ضروری ہے. بس سننا ہے خالی, ایزیلی اس کو نکال دینا ہے. اب جو سیریس لے نا اس طرح کے جو یہاں ہم جیسے بیان کرتے ہیں یا کتابوں میں پڑھتے ہیں, ان کو سیریس لے ان طریقوں کو, ان علاجوں کو, تو پھر ہو سکتا ہے کہ اصلاح کا سامان ہو, ورنہ سنی انسنی کر دیتے ہم لوگ اور رہتے ہیں وہیں جہاں پہلے تھے. ایک حدیث مبارکہ میں عمل کو ضائع کرنے والی چھ چیزیں بیان کی گئی ہیں, جن میں سے ایک دنیا کی محبت بھی ہے. واسطہ شاہ مدینہ کا ہے پیارے اللہ, دور اکار سے دنیا کی محبت فرما فرما. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ.
آج میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں ایک, اور اس ویڈیو میں جو پرندہ ہے اس کو آپ پہچان گئے ہوں گے, پہچان گئے نا جی, یہ پرندہ جو ہے وہ الو ہے, اور ہمارا آج کا ٹاپک الو ہے. الو کو امریکہ اور مغربی ممالک میں لیاقت, سمجھداری, قابلیت اور شجاعت کی علامت سمجھا جاتا ہے, اور انہیں ذہین اور اچھا پرندہ سمجھا جاتا ہے. الو کو بہت عزت و تکریم حاصل ہے, اور اسی وجہ سے الو تعلیمی اداروں, کتابوں کی دکانوں اور اشاعت خانوں کے نشانوں میں ظاہر ہوتا ہے. پاکستان میں معاملہ اس کے برعکس ہے. پاکستان میں الو کی آواز کو اور الو کے بولنے کو منحوس تصور کیا جاتا ہے, اس لیے الو کو بھگانے کی فوری کوشش کی جاتی ہے, اور الو کا گھر میں آنا بہت برے شگون کی علامت سمجھا جاتا ہے. افریقی قبیلے کے افراد الوؤں کو دوسری دنیا سے رابطہ رکھنے والا پیغام رسا مانتے ہیں, اور ان کو اپنے گھر میں رکھنا باعث وقار سمجھتے ہیں. ایک اور قبیلہ الو کے پر کو بچے کے جھولے میں رکھتا ہے تاکہ بچہ شیطانی قوتوں سے محفوظ رہ سکے. حیرت کی بات ہے, بعض ایشیائی ممالک میں الو کے بولنے یا اس کے رونے کو منحوس تصور کیا جاتا ہے. ایک اور بات کہ الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے. پلیز شیخ ان تمام باتوں کے بارے میں کنفرمیشن بھی کیجئے اور انفارمیشن بھی دیجئے کہ کیا ہے حقیقت اور کیا افسانہ.
ماشاءاللہ, الو کے بارے میں بڑی آپ نے معلومات فراہم کی. ماشاءاللہ, وہ انگلش کہاوت ہے ایز وائز ایز آؤل, یعنی عقل مند جیسے الو. الو کو عقل مند پرندہ بھی مانا گیا ہے. جب فی نفس ہی الو کوئی برا پرندہ بھی نہیں ہے, ہمارے یہاں بیچارہ بدنام ہے, باہر اس کو موج لگی ہوئی ہے, اس کو احترام دیا جاتا ہے. مطلب نہ کوئی احترام دینے کی وجہ اس کی کوئی کہیں پڑی ہے, نہ یہ منوس بولتے ہیں اس کو نعوذ باللہ. اور منوس تو صرف انسان کی زندگی میں وہ لمحہ ہوتا ہے جس لمحے وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے, باقی یہ جو بدشگونی جو ہے نا, تو بس الو بول گیا ہے, الو آ کے بیٹھا تو گھر میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, یہ سب ایسے ہی ڈھکوسلے ہیں. اور اسلام بدشگونی کی حوصلہ شکنی کرتا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بس الو کے ساتھ ہمارے ہاں تھوڑی بیچارے کے ساتھ ہے ایسی حساب کتاب. الو بڑا اہم پرندہ ہے, جانا فارسی میں بولتے ہیں, پرندہ اردو میں پرندہ ہی بول چال ہے, بول چال میں پرندہ جو ہے یہ الو, یہ بذات خود کوئی برا یا ناپاک یا فاسق ایسا کوئی اس کے بارے میں پڑھا نہیں ہے, نارمل پرندہ. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. حضور یہ الو کے بارے میں یہ جو مشہور ہے کسی کو بے وقوف کہنا ہو, یعنی بے وقوفی اور الو کہنا, یعنی یہ ایک ایسا لگتا ہے کہ ضرب المثل بن گیا کہ یہ تو بالکل الو ہے, بدھو ہے, تو یہ الو نے کوئی بہت بڑی بے وقوفی کی تھی کسی زمانے میں کہ اب ہر بے وقوف کو الو کہا جاتا ہے؟
بس یہ اپنی عقل کو امتحان پر پیش کرتے ہیں جو لوگ اس طرح کے محاورے استعمال کرتے ہیں. اب بیچارے خامہ کا بیوقوف بولنا,
جو رات سوتا ہے
گدھے نے کیا بگاڑا ہے, اس کو تو بیوقوف بولتے ہیں. گدھا اچھا جانور ہے, میں بولتا ہوں گدھا انبیاء کرام علیہ السلام کی سواریوں میں کام آیا ہے, کہ یہ خدمت انبیاء سے مشرف ہے. یعفور, آج یعفور جو ہے نا, ان کا نام تو ہے اصل نام فیاض, مسجد نبی شریف میں بیٹھا ہوا تھا, پتا نہیں کیا سوچی میں نے تو پیٹ نکالا اور میں نے لکھ کر دے دیا اس کو کہ میں آج سے تمہارا نام یعفور رکھتا ہوں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جس شے کو نسبت ہو گئی ہماری اس پر آنکھیں بند ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک جنگ میں حاصل ہوا تھا یعفور, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, کسی جنگ کے موقع پر غیر مسلموں سے جنگ ہوئی تھی, اس میں غنیمت میں یہ حاصل ہوا تھا. وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو سبھی کی بولیاں جانتے ہیں. اس نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے آبا و اجداد, میرے باپ دادے کسی نہ کسی نبی کی سواری میں کام آتے رہے, اور میری بس یہ خواہش تھی کہ مجھ پر تو کوئی اگر سوار ہو تو بس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوں. تو میں فلاں غیر مسلم کے قبضے میں تھا, آقا آپ کو یقین دلاتا ہوں. اور میں نے کبھی اس کو اپنے اوپر بیٹھنے ہی نہیں دیا. اس نے کوشش کی, میں دو لتیاں جھاڑتا اس کو بگا دیتا, وہ کبھی بھی نہیں بیٹھا. میری پیٹھ اسی ناپاک کے ذریعے ناپاک نہیں ہوئی, لیکن یہ ناپاکی وہ نہیں ہے تلوث والی, بس وہ میں نے بیٹھنے نہیں دیا. آقا آپ شفقت فرمائیں, اور پیارے آقا نے اس کو اپنی غلامی میں قبول فرمایا. ایسا فرما وزار اطاعت گزار تھا وہ یعفور, کہ جب کسی صحابی کو بلانا ہوتا, اس کے بھاگ جگانا ہوتا, تو وہ یعفور اس صحابی کے گھر جاتا اور اپنا سر جو ہے نا اس سے اس کے دروازے پر رگڑتا. تو وہ صحابی بھی سمجھ جاتے کہ چل تجھ کو سرکار بلاتے ہیں. تو یوں مطلب مطلقاً یہ جانور بھی ایک اچھا جانور ہے, گداج میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا گوشت کھانا حلال ہوا, گوشت حلال نہیں اس کا, وہ گدا جانور اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں. اس سواری پہ ایک کام آیا ہے, انبیاء کرام کی خدمت کی ہے, تو اب اس کو بھی بیچارے کو خامہ کا لوگ بیوقوف بولتے ہیں.
آپ نے کہا جانور اچھا ہے, تو کوئی اگر اب کسی کو گدا کہے تو وہ کہنا جائز ہوگا؟
نہ گدا کہنا نہ الو کہنا, کیونکہ ہمارے یہاں یہ بطور گالی استعمال ہوتا ہے, اس کی توہین نہیں. کسی کو گدا کہنا اس کا دل دکھے گا, مسلمان کا دل بلا وجہ دکھانا یہ بھی گناہ ہے. الو کا پٹھا بولتے, یہ اس طرح کی یہ وہ گالی نہیں ہے, یعنی یہ, لیکن یہ ایک طرح سے گالی کے حکم میں, گالی بہت ہی ہے جو سامنے والے مسلمان کی جن الفاظ سے توہین کی جائے. ایسا ہی ہے کہ جن الفاظ سے کسی کی توہین کی جائے اس کو گالی, جیسے کسی کو بیوقوف اور گدھے وغیرہ, غالباً یہ گالی اس کو کہتے ہیں. تو یہ اس کی تعزیر بھی ہے, قاضی سزا دے گا اس کو. تو اب یہ کہ اس نے کسی کو مطلب یہ کہیں گے بیوقوف, گدھا, الو کا پٹھا, پٹھا مانے بیٹا, الو کا بیٹا, الو کا پٹھا. اب الو کا بیٹا یہ ویسے لفظ بیٹا وہ مستعمل نہیں ہے, وہ الو کی مادہ انوے پھر اس پہ سے کر بچے نکلے, تو اب یہ الو کا بیٹا یا بیٹی ہوئے. لیکن ہمارے بیٹا بیٹی کہتے نہیں ہے, بچہ بچی, الو کے بچے. خیر تو یہ کہتے ہیں. پھر ایک اور مہذب جو ہے نا, وہ کسی کو جو سمجھتا نا اس کو بو دمے بے دال, یہ لغت میں لکھا ہے بو دمے بے دال. بوم یہ غالباً فارسی میں الو کو کہتے ہیں. تو بو دمے بے دال, یعنی بے دال میں بو دم میں سے دال نکال دو, حرف دال یہ نکال دو گے تو بوم رہ جائے گا. نہ کسی کو الو کہنے کے لیے او بو دم بے دال چپ کر, یعنی اے الو چپ کر, مانا یہ بنتے اس کے. لیکن ظاہر یہ عام لوگوں کو پتا نہیں ہوتا, تو اگر بو دم بے دال بھی کہا تو ظاہر کہ یہ اس کی توہین ہے اس مسلمان کی. یہ ہمارے یہاں سخت معیوب ہے کسی کو اس طرح کے الفاظ سے مخاطب کرنا. ٹھیک ہے, اس سے بچنا ہوگا, مخاطب ہونا, ان الفاظ سے مخاطب ہونا, تو یہ بالکل یہ نہیں کہ یہ نہیں کر سکتے, کریں گے تو ظاہر اس کا دل دکھے گا.
ادھر دل دکھے گا تو گناہ ملے گا نا. اب یہ بودوں میں بے دال کوئی کہتا ہے, سامنے والے کو تو سمجھ نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ شکریہ بھی ادا کرے.
اب کوئی دیکھو نا, جیسے کہ عربی جانتا ہے اور اس کو ماں بہن کے کوئی معاذ اللہ گالیاں دے, اس کو سمجھ تو نہیں پڑے گی, تو کیا اب ثواب ملے گا؟
بالکل نہیں,
نہیں ملے گا. تو کوئی سمجھا دے گا اس کو کہ تو وہ پتا ہے کیا بولتا ہے؟
یعنی اس کو سمجھ آئے نہ آئے کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے.
نہیں کہنا ہی نہیں, وہ تو ظاہر ہے کہ جب پتا چلے گا دل دکھے گا, لیکن اب یہ کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئی اور اب یہ کہنے پر پتا نہیں اس کو گناہ کا ترتب ہو گیا, یعنی اب یہ سمجھ نہیں آ رہی, لیکن اس کی توہین تو اپنی دانش میں تو اس نے کی نا. جیسے کہ اب کوئی اردو دان ہو یا انگریزی جانتا ہو, ہم آپس کی اپنی مادری زبان میں اس کو برا بلا کہیں, ظاہر ہے کہیں غیبت کا ترتب ہوگا, کہیں تہمت بنے گی وہ, یا بہرحال یہ کہ اس کی بیچارے کی وہ تو ہے نا بےزتی تو ہم کر رہے ہیں نا اس کی.
اسی طرح کوئی سن نہیں سکتا, کوئی اس کو برا بھلا کہے تو تو حکم تو ہوگا نا کہ وہ خود اپنی زبان تو گندی کر بھی رہا ہے نا.
ہاں مطلب
وہ
ہے نا بزرگوں کا یہ قول بہت اچھا ہے, اللہ اس پر عمل کی توفیق دے دینا. کسی سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے اقوال میں سے اس طرح کا کہ تم کسی سے وہی بات کہو جو تم چاہتے ہو کہ وہ بھی تم سے یہ بات کہے, ایسی یعنی جیسی بات تم اپنے لیے سننا پسند کرتے ہو ویسی ہی دوسرے کے لیے کرو, جیسا سلوک اپنے لیے چاہتے ہو کہ کیا جائے وہی سلوک اس کے ساتھ کرو. ہم یہ تو کرتے ہی نہیں ہے نا سر, ہم کسی کو بھی سائیڈ میں بھی برا بھلا کہیں گے تو غیبت تو وہی ہے نا کہ اس میں موجود خامی جبکہ وہ عیب ہے اس میں, اور پیٹ پیچھے سے بطور برائی ہم نے اس کا ذکر کیا تو یہ غیبت ہے, بھلے اس کو پتا نہیں چلا. ہاں پتا چل گیا, دل دکھا اس کا, پتا چل گیا, اب یہ کہ انڈر اسٹوڈ دل تو دکھے گا, تو اب پتا چل گیا تو اب یہ اور گناہ جو تھا اس میں شدت آ گئی, اور اب تو توبہ کے ساتھ ساتھ اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی, اور جب تک پتا نہیں تھا تو اس پر معافی مانگنا ضروری نہیں, لیکن یہ بھی اقوال ہے بعض علماء کے کہ اس سے معافی پھر بھی مانگنی پڑے گی غیبت سے, چاہے اس کو پتا نہ بھی لگا ہو, بڑا نازک معاملہ. سعد اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی موقف ہے کہ غیبت میں اس کو پتا نہ بھی چلے تب بھی اسے معافی تو مانگنی ہوگی. غیبت کے تو وقت یہ دیکھے قریب بھی نہ جائیں, اور ہماری گفتگو کا حال یہ ہوتا ہے کہ کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک غیبت نہ کی جائے. اچھا غیبت خالی زبان سے تھوڑی اشاروں سے بھی ہوتی ہے, دیکھ لینی کہیں یوں کر کے اس کو نہیں ہے یار بے وقوف آدمی ہے سمجھتا ہی نہیں ہے, یا یوں کر دیا کرے زبان سے نہیں بولیں گے اشارے سے, یہ ظاہر کہ یہ غیبت بھی بلکہ یہ تو تہمت لگ رہی ہے یار, یہ تو کیونکہ وہ غیبت تو وہ کہ اس کے اندر وہ برائی ہو, اور اگر وہ خامی وہ برائی نہیں ہے وہ اس کی طرف منسوب کر رہا ہے چاہے سامنے چاہے پیچھے سے تو وہ تو تہمت ہے, اس سے بھی سخت ہے. تو ہمارے یہاں اشارے کنائے سے اور زبان سے, پھر بعض تو ایسے بے باک ہوتے ہیں وہ بالکل دھڑلے سے بول رہے تھے ہے میں اس کے سامنے بول سکتا ہوں, اب جس نے کسی سے پیچھے سے گالی دی ہے نا تو اب سمجھے کہ گناہ ہے, اور سامنے گالی دی تو کیا معاف ہو گیا گناہ, سامنے گالی دی اس کو تو گالی تو گالی ہے, سامنے سے اور شدت اختیار کر جائے گی اس کا ہاتھ واتھ دل بھی دکھے گا اس کا, یہ کہ غیبت سامنے بھی کریں گے تو اب یہ وہ پیچھے سے کرنے والا جو ہے نا معاملہ اس سے زیادہ بڑا گناہ ہو جائے گا, کہ اب یہ اگرچہ غیبت نہ رہی سامنے اس کا اس کو بیان کیا لیکن یہ اب دل دکھانے والا گناہ اس کو ملے گا. مومن کا دل دکھانا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کعبے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ایک کعبے ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بڑھ کر ہے, مسلمان کی عزت اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ہم لوگ بات بات پہ کسی کو بیچارے کو دو ٹکے گا کر دیتے ہیں, وہ جھاڑ کے رکھ دیتے ہیں, سب کے سامنے اس کی تذلیل کر دیتے ہیں, آگے پیچھے جو پوتنے اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہوتا ہے بہادر تو وہ سامنے سے وہ ذلیل کر رہا ہوتا ہے, ورنہ پیچھے سے ذلیل کرنے کا تو جہاں تک تعلق ہے تو وہ تو اللہ جس کو بچائے وہ بچے گا. عام طور پہ کیا عوام کیا خواص جیسے بھی ہر طرح کے طبقے میں نے نوٹ کیا ہے کہ لا علمی کی بنا پر معلومات کی کمی, یا بہرحال وہ نفس کے غلبے یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایک دوسرے کی غیبتیں کی جا رہی ہوتی ہیں بلا ضرورت, بس کوٹ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی. ہماری گفتگو کا عالم میں تو کہا کرتا ہوں کہ 5 منٹ کی گفتگو کی کوئی اگر ماہر سکیننگ کرے نا, ایک دو جھوٹ مل جائیں گے, ایک دو غیبتیں نکل آئیں گی, اور تہمت بھی ایک آدھ ہاتھ آ جائے گی. یہ پانچ منٹ کی گفتگو میں ہمیں بولنا نہیں آتا, نہیں آتا, صحیح بولتا ہوں, نہیں آتا. کوئی بولے کہ بس اس کو جاتا ہے, کیا باتیں کرتا, تو میرے کو بھی نہیں آتا. میں کہاں بولتا ہوں, مجھے بولنا آتا ہے, ہم کو بولنا نہیں آتا. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے, گناہوں سے بچائے. اپنی حالت بہت بری ہے, اپنے آپ کو خالی ہوشیار سمجھتے ہیں, باقی کوئی ٹھکانا نہیں ہے, دل کا ٹھکانا نہیں ہے. زبان کچھ کہہ رہی ہے, دل کچھ کہہ رہا ہے, ہمارا عملی طور پر الفاظ کے طور پر اتنا نفاق پایا جا رہا ہے کہ خدا کی پناہ. اگرچہ یہ وہ نفاق نہیں ہے جو کفر کی سرحد میں داخل ہو چکا, جیسے وہ منافقین تھے وہ اسی دور میں تھے, اب نہیں ہے وہ. ایز اٹ از منافق اب نہیں ہے, کہ جو سامنے سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور اندر سے وہ کافر ہوتے تھے. جو سرکار کے دور میں جو منافقین تھے, تو اس طرح کے منافقین اب پائے نہیں جا رہے. بہاری شریف میں وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ اسی دور میں تھے وہ. ابھی ہم لوگ جو مسلمانوں میں جو نفاق کے جو ہے نا معاملات, وہ نفاق عملی ہے, وہ نفاق اعتقادی تھا, عقیدے کا نفاق تھا, یہ عمل کا نفاق ہے. یہ بھی اچھا تو نہیں ہے نا, تو یہ بھی اس کی بھی مذمت ہے. پھر جیسا نفاق سیام طور پر کہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا, عرض کی گئی کہ حضور آپ تو اہل بیت اور آپ تو اتنے بڑے پیشوا امام, آپ اگر اس طرح بیٹھ جائیں گے تو قوم کو نصیحت کون کرے گا. ارشاد فرمایا کہ کیا کروں, وفا ایک جانے والے انسان کی طرح جا چکی, اب لوگوں کے دلوں میں بس نفاق کے بچھو, عداوت کے بچھو بھرے ہوئے. ظاہر میں کچھ بولتے ہیں, اندر سے کچھ ہوتے ہیں. اس طرح کا آپ نے کوئی عربی شعر میں یہ ارشاد فرمایا, تذکرۃ الاولیاء میں پڑھا تھا. حالات بہت خراب ہیں ہمارے, مطلب کوئی ٹھکانہ نہیں ہے بولنے کا, داز سب, مطلب ہم اپنے آپ کو نیک سمجھنے کی خوش فہمی میں, یہ بھی بڑا خطرناک ہے. آدمی جتنی بھی یعنی کہ وہ پھلدار شاخ ہوگی وہ جھکے گی, حقیقت میں جو نیک ہوگا وہ عاجز بندہ ہوگا, جھکا ہوا بندہ ہوگا, اور اپنے آپ کو گناہگار ہی تصور کرے گا. ہمارا معاملہ کچھ اور ہی ہے, ہم الفاظ میں ضرور بولتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں, لیکن قلبی کیفیت پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہے ہوتے ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, اللہ مجھ کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے, ہم سبھی کو اللہ پاک نفاق کے عملی سے بھی, اعتقادی سے بھی بچائے اور عملی سے بھی بچائے, ہر طرح کے گناہ سے پاک پروردگار ہماری حفاظت فرمائے. انشاءاللہ مدنی قافلوں کے مسافر بنا کریں گے, اور نیک اعمال کے مطابق مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے, اس کے مطابق زندگی گزاریں گے. روزانہ فکرے, روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر اس کے خانے پر کر کے اپنے ذمہ دار کو ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو جمع کروایا کریں گے, تو انشاءاللہ الکریم کافی بہتریاں آئیں گی. نیک اعمال موبائل اپلیکیشن بھی ہے جس میں وہ سندھی, گجراتی اور بنگلہ لینگویج کا اضافہ بھی کر دیا گیا ہے. کوئی اب تو بغیر خرچے کے سارے مواقع موجود ہیں, عمل کرنے والے بنے, اس عمل کرنے کا کوئی خرچہ دے تب بھی پتہ نہیں ہم کریں گے نہیں کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر سنت کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی میں کتنے حج ادا فرمائے؟
25 حج پیدل کا تذکرہ سوانح کربلا میں ہے, اور میں نے پچھلے دنوں نعت خوانوں کے مدنی مذاکرے میں میری غلطی ہو گئی تھی, تو 55 حج کہہ دیے تھے ہم نے. آپ کی عمر شریف تو 47 سال کا قول ہے, اور 47 سال میں 55 حج ہو نہیں سکتے. حج سال میں ایک ہی بار کیا جاتا ہے, وہ میدان عرفات میں حاضری والا حج. وہ میری غلطی تھی, میں اس سے رجوع کرتا ہوں, اس کا ازالہ بھی کر دیا کہ سوانح کربلا جو اعلی حضرت کے خلیفہ حضرت صدر اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے اس میں 25 حج لکھے ہیں. ذرا اس ازالے کو میرے وائرل کر دینا کہ وہ نعت خوان تو یہاں آج تو زیارے نہیں ہوں گے, کوئی اکا دکا ہوگا, تو اس کو مطلب نعت خوانوں تک, نعت خوانوں کی مجلس جو ہے یہ میرا ازالہ پہنچا دے
انشاءاللہ,
یہ احسان ہوگا ان کا, یہ بےچارے نا غلط فہمی لے کر جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد, وائرل کریں گے تو ذرا ہم بھی اسلامی بھائی تھے, اچھی تعداد تھی مدنی مذاکرے میں جو شب منگل نا عید اور منگل کی درمیانی شب, حالانکہ صبح کام کاج کا دن تھا, پھر بھی رات پر گیدرنگ جمیر فجر کی اذان کے بعد بھی میری ملاقات کچھ نہ کچھ لوگوں سے باقی رہ گئے تھے, 150 ان سے ہوئی جلدی 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 پھر وہ نماز کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ محمد,
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ العلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں,
لا الہ الا اللہ,
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم,
الحلیم الکریم,
سبحان اللہ,
سبحان اللہ,
رب السماوات,
رب السماوات
السبع,
السبع,
ورب العرش العظيم,
ورب العرش العظيم,
لا إله إلا الله,
لا إله إلا الله
الحليم الكريم,
الحليم الكريم,
سبحان الله,
سبحان الله,
رب السماوات,
رب السماوات
السبع,
السبع,
ورب العرش العظيم,
ورب العرش العظيم,
لا إله إلا الله,
لا إله إلا الله
الحليم الكريم,
الحليم الكريم,
سبحان الله,
سبحان الله,
رب السماوات,
رب السماوات
السبع,
السبع,
ورب العرش العظيم,
ورب العرش العظيم,
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد. حضرت سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما فرماتے جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جائے گی.
سبحانک اللہم,
سبحانک اللہم,
وبحمدک,
وبحمدک,
لا الہ الا انت,
لا الہ الا انت,
استغفرك,
استغفرك,
واتوب اليك,
واتوب اليك,
سبحانك اللهم,
سبحانك اللهم,
وبحمدك,
وبحمدك,
لا اله الا انت,
لا اله الا انت,
استغفرك,
استغفرك,
واتوب اليك,
واتوب اليك,
سبحانك اللهم,
سبحانك اللهم,
وبحمدك,
وبحمدك,
لا إله إلا أنت,
لا إله إلا أنت,
أستغفرك,
أستغفرك,
وأتوب إليك,
وأتوب إليك.
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد. ما شاء الله, واه ما شاء الله, ہمارا مبلغ ہے
انشاءاللہ,
عالم دین بنیں گے, مفتی اسلام بھی بنیں گے انشاءاللہ, بہترین اور مخلص مبلغ بنیں گے انشاءاللہ دعوت اسلامی کے.
الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت مختلف کورسز کا سلسلہ ہوتا ہے. ایک بڑا پیارا ہمیں ایک تفسیر ملی تھی اور انہوں نے کارکردگی بھی دی, امیر السنت اگر اس کو ملاحظہ فرمائیں. جی
دی, آج کورس کا ایک مہینہ مکمل ہوا, عاشقان رسول نے اچھی نیتیں کی ہیں اور مدنی حلیہ بھی اپنایا, ایک مہینہ پہلے اور بعد کا یہ تصویر ہے.
یہ ایک ماہ پہلے بلوچستان میں کوئٹہ میں ہی ہمارا کورس ہوا ہے,
ماشاءاللہ
مختلف قصبوں سے اسلام نے جمع کیے تھے, یہ الحمدللہ ایک ماہ ان ہمارے عاشقان رسول کی صحبت میں رہے, ماشاءاللہ ان کا کورس ایک مہینے کا مکمل,
ماشاءاللہ توجہ دلاؤ, کیا مدنی حلیہ نہیں کہتے ہم لوگ، یہ اصطلاح بدل چکی ہے. تو اب جیسے کہ پہلے مدنی حلیہ ہم اس کو کہتے تھے، سفید چادر سر پہ ہو تو سارا لباس بھی سفید، امامہ شریف بھی سفید، اس وقت وہ غالباً سبز ہوتا تھا امامہ شریف. اس کے بعد ہم نے کلر کی قید ہٹائی کہ بھائی کوئی سا بھی کلر جو شوخ نہ ہو، چمکدار نہ ہو، جو لیڈیز کا ہوتا ہے تو اس طرح کا نہ ہو، کوئی سا بھی رنگ کا امامہ پہنے، کوئی سے بھی رنگ کے کپڑے پہنے، چادر بھلے سر پہ رکھے نہ رکھے مرضی. وہ مدنی حلیہ کی وہ اصطلاح جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. یہ ابھی تک مدنی حلیہ ہی سکھا رہے لگتا ہے کورسوں میں، کیونکہ اب یہ ذرا وہ آہستہ آہستہ کوئی موقع محل سے مطلب کوئی سوچیں بنتی ہیں. اب یہ کوئی قرآن احکام تو تھے نہیں کہ بھائی مدنی حلیہ بھائی نازل ہوئی تو اب یہ وہی چلے گا، بھائی تو اب نازل ہونی بھی نہیں ہے نا ہم لوگوں پر، تو ہم تو نہ کوئی نبی آئے گا سمجھے. تو یہ کہ اپنی سوچ کے مطابق وردی ہوتی ہے یہ چینج بھی ہو جاتی ہے. زیادہ سے زیادہ لوگ قریب آئیں، ہر ایک اس حلیہ میں آئے یہ ضروری نہیں ہے. اس لیے ان پر کسی قسم کی مطلب سختی نہ کی جائے. ہاں یہ ضرور کہنے میں حرج نہیں ہے کہ سنت کے مطابق لباس پہنا کرو، یہ ترغیب دینی چاہیے. آدھی پنلی تک کرتا ہوتا ہے، ایک بالش چوڑی آستین ہوتی ہے، باہر شد میں یہ سب طریقہ لکھا اس کا سنت کا لباس، اور یہ بولنے میں تو حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ سختی نہ کی جائے. پینٹ شرٹ والے بھی اوکے ہیں، ٹوپی والے بھی اوکے ہیں، اگر کوئی ننگے سر ہے تو وہ بھی اوکے ہے. تو آ جاؤ مسجد اور تحریک میں، ہم کو سب کی ضرورت ہے. تو بعض اسلامی بھائی سنا ہے کہ اب بھی کوئی کوئی سختی کر رہے، تو عرض ہے کہ ایسا نہ کرے. بس یہ کہ ہماری منزل وہ لباس نہیں ہے، ہماری منزل رضا الہی ہے. ایمان بچاؤ تحریک ہے، وہ چاروں طرف لوٹ مار مچی ہوئی ہے، دہریت پنپ رہی ہے، خدا کا انکار کیا جا رہا ہے. آپ لوگوں کو سب کو اس کا شعور نہیں ہے جتنی معلومات ہم لوگوں کو، اتنا مت اسلام پر حملے کیے جا رہے ہیں چاروں طرف. تو ایسے میں انہیں بہت حکمت عملی سے ایمان بچانا، یا اللہ ہمارا بھی ایمان سلامت رکھے، مسلمانوں کا بھی ایمان سلامت رکھے، بظاہر نام بھی مسلمانوں والا اور بعض کام بھی مسلمانوں والے، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، یہ لاشعوری میں جہالت کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے بعض ایسے نظریات داخل کر دیے جاتے ہیں جن سے ایمان چلا جاتا ہے. دیریت کا انکار، جنت کا انکار، مادہ پرستی، پھر لبرلزم، یہ اپنی تباہیاں مچا رہا ہے چاروں طرف جھوٹ مارے. تو اس لیے ہمیں بس وہ ہر طرح سے نرمی کرنی ہے شریعت کی اجازت کے مطابق. مداہنت بھی نرمی کو کہتے ہیں، لیکن مداہنت نہیں کرنی. مداہنت وہ نرمی ہے کہ کسی گناہ کرنے والے کے ساتھ اس طرح کا انداز نرم اختیار کرنا کہ وہ اپنے گناہ کو اچھا سمجھے، تو مداہنت بھی نہیں کرنی. اور ویسے کسی کو قریب لانے کے لیے کہ وہ نمازی بنے، شریعت کا پابند بنے، سنتوں کا پابند بنے، اس کے لیے نرمی 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 ہے فلاح و کامرانی. نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ڈوب سکتی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو معافی چاہتا ہوں میں، یہ درد ہے پرانا کہ بس کوئی بھی ہم سے بچھڑے نہیں لباس سے ڈر کر، یا امامہ شریف میں نہیں باندھ سکتا، یا میں داڑھی نہیں رکھ سکتا. الگ داڑھی تو واجب ہے، نہ رکھنے والا واقعی گناہ گاری ہے. داڑھی کی بھی ترغیب ہم دیتے ہی ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں رکھتا داڑھی معاذ اللہ، تو ہم مسجد پر پہرا بٹھانے والے نہیں ہیں کہ بھائی مسجد میں صرف داڑھی والا آئے گا تو کوئی بھی نہیں بچے گا اپنے پاس. یہ سب کو آنے دیں، چھوٹی داڑھی والا اس کو بھی آنے دیں. یہ خود ہی انشاءاللہ وہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے تو اس کے دل پر بھی سبز گنبد کا سبز رنگ چڑھ جائے گا. تو جو آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ بغیر بولے بھی ہو جائے گا. ہاں بالکل، صحبت سے بھی بندہ بدل جاتا ہے. خود اپنا کردار اچھا ہو، گفتار اچھی ہو، اس پر بھی تو کوئی لگام ہے کہ نہیں ہے. اس پر بھی یہ سب سے خطرناک ہے، اس کو پکڑے گا کون. اب رات دن غیبتیں کر رہے ہیں، چگلیاں کھا رہے ہیں، گالیاں نکال رہے ہیں، اس پر تہمت اس پر تہمت، وہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا پرہیزگار ہے. تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کتنا پرہیزگار تھا. اللہ پاک کی خفیہ تدبیر چھپا فیصلہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بارے میں کیا ہے. ہمیں ہر صورت میں ڈرتے رہنا ہے, اللہ کے بندوں سے پیار کرنا ہے, اس کو قریب لانا ہے. لیکن اگر وہ غلطی ہے, اس کی برائی ہے, تو اس برائی کو برا سمجھنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ اس کی برائی کو بھی مطلب اچھائی میں کھپا دے, ایسا نہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ
علیہ وسلم.
جزاک اللہ اپنے توجہ جلائی. اور ابھی مجھے ایک اور میسج بھی ایک ذمہ دار کی طرف سے آیا ہے کہ اسی طرح بعض اسلامی بہنوں کے حوالے سے بھی, آپ نے اسے پہلے بھی سمجھایا ہے, توجہ نہیں رہ پاتی ہے. تو جو ہمارے یہاں معروف ایک مدنی برقع جسے کہا جاتا ہے, تو اس کے حوالے سے بھی اگر کچھ ہو جائے تو پورا گلدستہ تیار ہو جائے.
میں نے کلپ بھی وائرل کیا تھا اس میں کہ مجھے جب پتا چلا نا کہ مدنی برقع پر اتنی سختی کرتی ہیں بعض عیسائی بہنیں کہ بیچاری وہ آتی ہے تو پھر وہ پلٹ کے آتی نہیں ہے, ناراض ہو کے چلی جاتی ہے. تو ابھی اتنا نازک دور ہے, اتنی بے پردگی عروج بام پر ہے, چاروں طرف شیطان رقص کر رہا ہے, گھروں میں الگ سختیاں ہیں اور بہت بری حالت ہے. تو ایسی صورت میں ایمان بچاؤ تیری کہنا اپنی, اس چاروں طرف مطلب وہ ایمان پر حملے کیے جا رہے ہیں, ہم مدنی برقعے کا اصرار لیے بیٹھے. بہرحال ہم نے مدنی برقعے کی اصطلاح ہی ہٹا دی, شریعت کا پردہ ہے یہ, اس کے لیے برقعہ شرط نہیں ہوتا. اگر کوئی اپنے وجود کو جس طرح شریعت نے فرمایا ہے اگر وجود کو چھپا لیتی ہے پردے میں, یہ بھی شریعت پردہ ہو گیا اس کا. تو یہ کہ ہم سختی نہ کریں, آنے دیں. بے پردہ اگر کوئی آتی ہے آنے دیں, اس کو آئے گی خود ہی. آپ مخلصہ ہوئی تو انشاءاللہ اس پر سبز گنبد کا سبز رنگ آپ کے وسیلے سے دل پہ آ جائے گا اس کے. اس لیے کسی پر سختی نہیں کرنی. مدنی برقع اب اصطلاح نہیں ہے, جون سا برقع شریعت کے مطابق پہنے یا نہیں پہنتی, چادر سے وجود چھپاتی ہے یہ بھی پردہ. اور اگر نہیں بھی چھپاتی کوئی وجود اپنا, تو نفرت اس کی اس برائی سے دل میں ضرور ہو, اس کو چھیڑنا نہیں ہے. ابھی سے ساری منزلیں اگر طے کروانا شروع کر دیں گے تو کہاں سے ہوگا. تو ابھی تو شفقت کرنا ہے, سب کو محبت دینی ہے اور ماحول میں لانا ہے, نمازی بنانا ہے اس کو, سنتیں اور بھی بہت ساری ہیں جو سکھانی ہیں, بہت سارے گناہ ہیں جو ان سے چھڑانے ہیں. ایک دم سے بے پردگی کے بارے میں اس کو سمجھانا شروع کریں گے تو یہ بھاگ جائے گی. پہلے مجھے اس کا بہت تجربہ ہے, عیسائی بھائی کسی نئے عیسائی بھائی کو لاتے ہیں اس کے کھینچ کے, بس نہیں چلتا نا, کھینچ کے داڑھی نکالیں گے اس کی. تو یہ کتنی تو اس کی کھینچی ہوگی, نہیں نکلتی نا, تو پھر وہ لائن میں لگ کر میرے پاس آتے ہیں اور اس کو آگے رکھتے, پیچھے سے خود اشارہ کرتے ہیں کہ کھینچ کے داڑھی نکالو, کسی طرح اس کی داڑھی رکھواؤ اور یوں کریں گے امامہ بندھواؤ. ارے بھائی یہ گلی بدل دے گا آپ کو دیکھ کر. ابھی تو ہاں بولے گا میرے پاس لاؤ, اچھا یہ تھوڑی لائے ہوں گے کہ ہم تم وہ داڑھی رکھوائیں گے وہاں لے جا کر. اور اس لا کر پتا نہیں کیا کیا اس کو مطلب یہ کہ ترغیب دلائی ہوگی, جب جا کے لین میں لگا ہوگا آدمی, اب میں اس کو بولوں داڑھی رکھتے ہیں ہاں ہی بولے گا, گھبرا کے نہ تھوڑی بولے گا تو بےچارا. تو یہ نہیں یار, ایسے نہیں, یہ مطلب اس کے موقع ہوتے ہیں, محل ہوتے ہیں. بالکل داڑھی کا سمجھانا چاہیے, لیکن آپ کو سمجھانا بھی تو آنا چاہیے نا, کچھ یاد بھی تو ہو نا, اس میں پڑھ کے کچھ سنائے, کالے بچھو رسالے میں سے اس کو پڑھ کے سنائے, اس کا دل نرم ہو. دل نرم ہوگا داڑھی بھی انشاءاللہ رکھ لے گا, اور بالکل رکھوانی چاہیے. امامہ شریف نہیں بندھوانا چاہیے, ایسا ہم تو سنتوں کی ترغیب تو دلانی چاہیے, لیکن ایک بالکل نیو کمر, بالکل برانڈ نیو, اس کو نماز تو پڑھتا نہیں ہے یار, اب اس کو بول دے یار اس کو امامہ باندھو, اب کیسے ہوئے گا یہ, کیسے کہاں ہی بولے گا بےچارا, پھر آگے چل کے ہمارے پاس بھی نہیں آئے گا. پھر بعض ہوگا اگر کسی نے ہاں بول دیا, پھر دوبارہ اس کی طاقت میرے گھات میرے کب آتے چڑھے ہمارے, ہے وعدہ خلافی کر دیا آپ نے, تو بولے گا ٹھیک ہے دل میں کہ دو چار گلیاں اور بدل کے نکلوں گا, تو اب تو ہاتھ میں بھی دیا ہوں گا. تو ایسا نہ کریں. ایک عیسائی بھائی کا مجھے یہ واقعہ یاد ہے کہ میں نے اس کو داڑھی کے لیے سمجھایا, بےچارے نے ہاں بولا, پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے دیکھا کہ یہی فیضان مدینہ کی سیڑھی پر یہ کھڑے ہوئے تھے, پرانی بات کر رہا ہوں, سیکورٹی ایشو نہیں تھا, یہ کھڑے ہوئے تھے شیوڈ تھے. میں نے اسی اپنے انداز میں پیار سے ان سے ملاقات کی, پھر بعد میں انہوں نے کسی کو کمنٹس دیا, یار یہ بھول گئے, ادا کیا تھا میں نے دیکھا اب تیرا کیا ہوگا, انہوں نے تو تذکرہ نہیں کیا, بھول گئے, بولا نہیں تھا, مجھے برابر یاد تھا لیکن میں نے قصدن نہیں چھیڑا تھا کہ یار داڑھی نہیں آتی. اللہ کرے گا توفیق مل جائے گی. بندہ حد سے نہیں جانا چاہیے. تو الحمدللہ بندہ اپنے پاس ہی رہا, اتنی بڑی اب داڑھی بھی اس پر. تو یہ حکمت عملی الحکمت دالت المؤمن, حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. گلے پڑنے سے کوئی بھی عمل نہیں کرے گا. ہمارے گلے پڑنے میں کوئی وزن نہیں ہوتا, سمجھے. تو اس لیے ہم صرف ہاتھ جوڑ کر التجا کرنی ہے, اور اتنی بار نہیں کر رہی کہ وہ تنگ آ جائے. موقع مال دیکھ کر اس کو سمجھانا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آج یافر بھائی کا جو تذکرہ ہوا, آپ نے جو تحریر کی تھی,
تحریر سوال کر رکھی ہے
یہ تحریر, الحمدللہ آپ نے یہ جو تحریر فرمائی تھی 1415 سنہ ہجری میں.
اللہ اللہ, 1415
جی جی
سنہ ہجری. تو کتنے سال ہو گئے؟ 15 تو ابھی تو, ہاں یار 44 چل رہا ہے, 29 سال.
29 ذوالحجہ 1415.
الحمدللہ یہ الفاظ تحریر کرتے وقت میں مسجد النبوی کی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں حاضر ہوں, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے اس خوش نصیب گدے کو یاد کر رہا ہوں جس کا نام یعفور تھا. اور آرزو ہے, حسرت ہے اس خوش بخت یعفور پر رشک ہے. کاش میں یعفور کے قدموں میں سے کسی ایک قدم کا کھر ہوتا. کاش خر یا خچر یا گھوڑا بن کر آتا اور آپ نے بھی کھونٹے سے باندھ کر رکھا ہوتا. یہ چاہتا ہے کہ کسی کو یعفور کہہ کر پکارا کرو. لہذا حاجی فیاض کا نام آج سے محمد, اور پکارنے کے لیے یعفور رضا رکھتا ہوں. ماشاء اللہ. اب ان کا اصل نام تو میں نے آج بتایا کہ ہمارے یہاں پتہ ہی نہیں ہوا کسی کو شاید, الا ماشاء اللہ پرانوں کو یاد ہو تو. نام محمد رکھا پکارنے کے لیے یعفور رضا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعہ کے لیے عطا کیا جاتا ہے. اس ہفتے کے رسالے سے متعلق آئیے سنتے ہیں دعائے عطار.
فرمانے حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ, صحابہ کرام علیہ مردوان جب کسی جنازے میں شریک ہوتے تو چند دنوں تک غم زدہ رہتے, اور یہ غم ان میں صاف طور پر دیکھا جاتا.
یا اللہ پاک ہمیں بھی اپنا خوف عطا فرما.
اللہم آمین. یا رب المصطفیٰ, جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ بزرگان دین کی باتیں پڑھ یا سن لے, اسے فیضان اولیاء سے مالا مال فرما اور بے حساب بخش دے.
اللہم آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد.
بزرگان دین کی باتیں اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے. بارگاہ الہی میں اپنا مرتبہ جاننے کا طریقہ, خوش نصیب کون, برکتیں ختم کر دینے والی تین چیزیں. اردو زبان میں 17 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 22 روپے ہدیے میں مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں پڑھا جا سکتا ہے, جس میں انگلش, فرنچ, بنگلہ, سندھی, پشتو اور رومن اردو شامل ہے. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے اصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے, یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139278 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین, پچھلے ہفتے رسالہ امیر اہل سنت کے سفر مدینہ کے واقعات پڑھنے سننے کی ترغیب دلائی گئی تھی, جسے ملک و بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی، رسالہ امیر اہل سنت کے سفر مدینہ کے واقعات، پاکستان اسلامی بھائی 16,79,435، پاکستان اسلامی بہنیں 9,23,725، اوورسیز اسلامی بھائی 34,136، اوورسیز اسلامی بہنیں 30,587، مجموعی مطالعہ کارکردگی 26,67,883. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ناظرین سے سوالات بھی کیے جاتے ہیں.
13 اگست 2022، مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، افضل مسواک کون سی ہے؟ جواب، پیلو کی. سوال نمبر 2، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا کتنے قرآن پاک کے ثواب کے برابر ہے؟ جواب، 1 قرآن پاک کے. سوال نمبر 3، کیا تر پھول پتیاں بھی اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں؟ جواب، جی ہاں. درست جواب دینے والے عاشقان رسول میں سے چند نام: بنت اقبال کراچی، بنت ایاز اتاریہ سمڑیال، بنت اللہ وسایا مظفر گڑھ، بنت مختار گجرات، بنت عبدالعزیز اتاریہ سکھر، بنت اقبال اتاریہ لاہور، عمر حیات اتاری تانلیاں والا. درست جوابات دینے والوں میں سے قرآن اندازی یعنی لکی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام عمر حیات اتاری تانلیاں والا. ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں، ان کو 12 مہینے تک گھر پر ماہنامہ فیضان مدینہ رنگین شمارہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ناظرین سے جو سوالات کیے جاتے ہیں اس کو نوٹ کر لیا جائے، جو انشاءاللہ الکریم آئندہ ہفتہ، آئندہ سیٹرڈے اذان عشاء تک جو ہے وہ آپ ہمیں بھیج سکیں گے. اسلامی بہنیں اپنے نام یا نمبر وغیرہ نہ لکھیں، اسلامی بہنیں اپنے محرم کا نام لکھیں، اور نام لکھنا ہو تو ام فلاں یا بنت فلاں یعنی کنیت لکھیں. سوال جو ہے آج کے وہ یہ ہیں. سوال نمبر 1، اللہ پاک پر ایمان لانے کے بعد عقل مندی کسے کہا گیا ہے؟ سوال نمبر 2، کیا حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے پہلے کے بزرگ ہیں؟ سوال نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دراز گوش کا نام بتائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
مدنی چینل کے ناظرین، محرم الحرام 1444 ہجری میں نفل روزوں کی مدنی تحریک جاری و ساری ہے. آئیے دیکھتے ہیں نفل روزوں کی نیتیں. 10 روزوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 48,871، اسلامی بہنوں کی تعداد 21,676، 5 روزوں کی نیتیں 56,770، اسلامی بہنوں کی تعداد 26,304، 2 روزوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 2,35,704، اسلامی بہنوں کی تعداد 61,190، ٹوٹل نیتیں 4,50,515. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.